وما أرسلنا من رسول إلا بلسان قومه ليبين لهم, ہم نے کسی رسول کو نہیں بھیجا مگر اس قوم کی زبان میں. کیوں, کیا مقصد تھا اسی کی زبان میں بھیجنے کا؟ تاکہ وہ بیان کر دے ان کے لیے. یعنی جتنے رسول آئے وہ اپنی اپنی قوم کی زبان میں ہی بات کرتے تھے. کس لیے؟ تاکہ ان کو سارا چیز اچھی طرح کھول کے واضح کر دیں. دیکھیے نا, ایک لینگویج بیریئر جو ہوتا ہے نا, یہ بہت بڑی چیز ہوتی. اگر آپ کو کوئی لینگویج صحیح سے سمجھ نہیں آتی, کچھ کی کچھ سمجھ آ جاتی ہے. مثلاً ہمارے سامنے کوئی فرینچ بولے, اب جب سمجھ ہی نہیں آ رہی ہم کیا بات سمجھیں گے کہ کیا یہ کہہ رہا ہے, کیا ہمیں بتا رہا ہے, چاہے وہ اچھی سے اچھی بات کر رہا ہوں. اگر سمجھ ہی نہیں آتی تو کیا فائدہ لیں گے آپ اسے. تو اللہ تعالیٰ نے اس لیے ہر رسول کو ایسے بھیجا کہ وہ اپنی قوم کی زبان بولتا, تاکہ لوگوں کو کوئی پرابلم نہ ہو, لوگ بعد میں یہ نہ کہیں کہ جی ہمیں تو سمجھ ہی نہیں آئی, ہم کیا کرتے. اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم عربی زبان میں لوگوں کو بتاتے تھے, اور قرآن عربی میں اترا, کیونکہ فرسٹ مخاطب کون تھے؟ عرب لوگ تھے. اور آج بھی کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ ہمیں تو عربی نہیں سمجھ آتی تو اس لیے ہمارا کیا قصور, اس لیے کہ ہر زبان میں ترجمے ہو چکے. اور عربی زبان اللہ تعالیٰ نے اتنی آسان فرما دی کہ انسان سمجھ سکے اور اس کو سیکھ سکے. فَيُدِلُّ اللَّهُ مَنْ يَشَاءُ وَيَهْدِي مَنْ يَشَاءُ, بس اللہ تعالیٰ بھٹکا دیتا ہے جس کو وہ چاہتا ہے. یا جو من یشاء کا دوسرا مطلب کیا ہے؟ جو چاہتا ہے کہ وہ بھٹک جائے, جو خود ہی نہیں چاہتا ہدایت کی طرف آنا. وَيَهْدِي مَنْ يَشَاءُ, اور ہدایت دیتا ہے اس کو جس کو وہ چاہتا ہے. یا دوسرا معنی کیا ہے؟ جو اپنے لیے خود چاہتا ہے کہ مجھے ہدایت مل جائے, وہ ہدایت کی طرف آنا چاہتا ہے, اس کے لیے اللہ تعالیٰ بھیج دیتا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے یہ پیغام اسی لیے لوگوں کی, انسانوں کی زبانوں میں بھیجے تاکہ اچھی طرح سمجھ جائیں, تاکہ ان پہ حجت قائم ہو جائے کہ اللہ نے راستہ بتا دیا تھا, اب انسانوں کا آگے کام ہے کہ وہ ہدایت کو چوز کریں یا وہ گمراہی کو چوز کریں. اسی لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم دعا بھی فرماتے تھے نا, یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک, اے دلوں کے الٹ پھیر کرنے والے میرے دل کو اپنے دین کے اوپر جما دے, ثابت رکھنا. تو اللہ تعالیٰ نے تو دونوں راستے سامنے ہیں, اس نے آسان کر دیا, زبان بھی لوگوں کے لیے ان کی والی زبان میں کلام کو بھیجا, جس جس زبان کو بولنے والے جو لوگ تھے پہلے زمانے میں بھی, ان کی زبانوں میں ہی ان کی کتابیں آئیں. جیسے ساری پرانی کتابیں تھوڑی عربی میں آئیں, تو انہوں لوگوں کی جو بھی زبان تھی ان میں آئی, اور عربی زبان میں اس کلام کو بھیجنے کے اور بھی دیکھیں کتنی بڑی اس کے اندر حکمت تھی کہ عربی زبان وہ ہے جو آج تک زندہ ہے. کئی زبانیں آئیں اور ختم ہو گئیں دنیا میں, یا بدل گئیں, کچھ کے کچھ الفاظ تھے بعد میں اور چیزیں اس میں ایڈ ہوتی گئیں, کچھ سے کچھ بن گئیں, تو لیکن عربی زبان آج تک زندہ ہے. اور اتنی فصاحت و بلاغت ہے اس زبان میں کہ کوئی اور زبان اس طرح کے سے میں آپ اس طرح سے بات نہیں ہو سکتی جس طرح سے عربی زبان ہے. وہو العزیز الحکیم, وہ زبردست بھی ہے, حکمت والا, غالب ہے. اور حکمت والا جو غالب ہو وہ ظاہر ہے کس چیز پہ غالب ہوگا؟ جس کو وہ جانتا ہوگا, اس کا مطلب وہ ہر چیز کو جانتا بھی ہے, اس کا علم بھی رکھتا ہے, اور حکمت ہے اس کی ہر بات میں. اور اس نے اس طرح سے کتابوں کو ان کی لوگوں کی لینگویجز میں اتارا, تو اس میں بھی اس کی حکمت ہے. اب پتہ کیا چلا کہ اللہ تعالیٰ کس کے لیے فیصلہ کرتا ہے ہدایت کا, اور کس کے لیے گمراہی کا فیصلہ کرتا ہے؟ اللہ تعالیٰ کس کو توفیق دیتا ہے اور کس کو نہیں دیتا ہدایت کی؟ اگر انسان واقعی چاہتا ہو تو اللہ توفیق دے دیتا, جو واقعی آگے بڑھنے چاہتا ہو, جو چاہتا ہو کہ مجھے راستہ ملے, جس کے دل میں تلاش ہو, اس کے لیے ہدایت کے دروازے کھول دیے جاتے. جس کے اندر سچی طلب نہ ہو اللہ نہیں اس کے لیے کھولتا. تو آخری فیصلہ تو اللہ کی طرف سے ہوتا ہے, مگر انسان کے اپنے حالات کے مطابق ہوتا ہے. وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مُوسَى بِآيَاتِنَا, اور البتہ تحقیق بھیجا ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو اپنی آیات کے ساتھ. کس لیے؟ اَنْ أَخْرِجْ قَوْمَكَ مِنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ. اب سمجھ آ گئی بات, موسیٰ علیہ السلام کے پاس بھی کتاب کیوں پہنچی؟ کیوں اللہ تعالیٰ نے اتاری تھی ان کے لیے؟ تاکہ وہ بھی اپنی قوم کو گمراہی اور جہالت کے اندھیروں سے نکال کے ہدایت کی طرف لے کر آئیں. کیوں؟ اس لیے بنی اسرائیل آلریڈی مسلمان قوم تھی نا، مگر وہ اصل پیغام کو بھول چکی تھی. ہماری طرح ان کے بھی حال ہو چکے تھے کہ وہ کیا تھے اور کیا بن گئے. تو اللہ تعالیٰ نے ان کی ہدایت کا انتظام اس طرح سے فرمایا کہ آیتیں اتاری، اور ان آیات میں وہ معجزے بھی مراد ہو سکتے ہیں اور تورات کی آیتیں بھی مراد ہو سکتی ہیں. تو وَذَكِّرْهُمْ بِأَيَّامِ اللَّهِ، اور اس میں کیا فرمایا، موسیٰ علیہ السلام کو کیا ہدایت دی گئی کہ نصیحت کرو ان کو ساتھ اللہ کے دنوں کے، یعنی اللہ کے دنوں کے ذریعے ان کو ریمائنڈ کراؤ. اللہ کے دن کون سے ہیں؟ سارے ہی دن اللہ کے ہیں. تو پھر اللہ کے دن خاص طور پہ کون سے دن ہوتے ہیں؟ ایام اللہ کے ذریعے تذکیر کرنا، پہلے بھی آپ کو بتایا تھا، تذکیر بھی اعلی اللہ، اللہ کی نعمتوں کے ساتھ تذکیر کرنا، اور تذکیر بھی ایام اللہ، اللہ کے دنوں کے ساتھ تذکیر کرنا. یہ ہر ایک صورت کا آپ ایک دیکھیں گے مزاج، کسی میں بھی ایام اللہ تذکیر کی گئی ہے، کسی میں بھی اعلی اللہ تذکیر کی گئی ہے. تو ایام کیا مطلب؟ ایام کا مطلب ہے کہ ایام اللہ کا مطلب یہ جو مشہور مشہور دن تھے، یعنی دو چیزوں کے بارے میں یہ بولا جاتا ہے. نمبر ون، وہ دن جن میں کوئی بڑے بڑے واقعات ہوئے، جیسے قوموں کے اوپر عذاب ہوئے، جن میں بڑی بڑی قومیں تباہ کر دی گئیں، جن میں ان کے برے انجام سامنے آئے، جن میں ان کے اندر کوئی جنگیں وغیرہ ہوئیں، یا اس طرح سے. دوسرے معنی ایام اللہ کے ہیں اللہ تعالیٰ کی نعمتوں اور احسانات کے بھی، کہ جب کسی انسان کو کے اوپر یا قوم کے اوپر کوئی نعمتیں اللہ تعالیٰ کی آتی ہیں، جیسے ان کے اوپر من و سلوا تھا، ان کے اوپر وہ بادلوں کا سایہ کرنا تھا، ان کے اوپر یہ، اور آگے بھی ایک نعمت کا ذکر آ رہا ہے جو بہت بڑی نعمت تھی، بہت بڑا اللہ کا احسان تھا ان کے اوپر. تو جب احسان یاد دلایا جاتا ہے تو کیا ہوتا ہے؟ انسان کا دل اپنے محسن کے آگے جھک جاتا ہے، پھر انسان اس کی نافرمانی کرنے سے شرما جاتا ہے کہ میں کیسے نافرمانی کروں جس نے یہ کچھ میرے اوپر احسان کیا. تو تذکیر کرو، یعنی ان کو ریمائنڈ کراؤ وہ دن جو ایام اللہ تھے، جو اللہ کے دن تھے، وہ ان سے ریمائنڈرز ان کو دو. کیا؟ ان فی ذلک، بے شک اس میں کیا ہے، لآیات لکل صبار شکور، اس میں نشانیاں ہیں ہر صبر کرنے والے کے لیے اور شکر کرنے والے کے لیے. یعنی ایک ہر ایک کے لیے نشانی تو ہر ایک کے لیے ان ایام اللہ میں، لیکن ان سے ہدایت کون لے گا، ان سے پیغام کون لے گا، ان سے نصیحت کون لے گا اصل میں؟ جو لوگ صبر کرنے والے ہوں گے اور شکر کرنے والے ہوں گے. یعنی پچھلے قوموں کے جو واقعات ہیں، ان کے درمیان جو کچھ بھی ان کے اوپر احسانات ہوئے، یا جو پیغمبروں کو قوموں نے جھٹلایا، مگر آخری کامیابی تو پیغمبروں کی ہوئی، تو اس میں صبر کرنے والا کیا سیکھے گا؟ کہ اصل کامیابی اس کو ملتی ہے جو صبر پہ جمع رہے. تو مجھے صبر ہی پہ جمے رہنا، صبر کے بغیر نہیں ایک آخری کامیابی ملے گی، جیسے پیغمبروں کو آخری کامیابی ملی تھی. اور شکر کرنے والا، شکر کی اس کے اندر کیا بات ہے؟ کہ اللہ تعالیٰ نے ہدایت دے دی، اللہ تعالیٰ نے ظلمتوں سے نکال کے نور میں پہنچا دیا. جب دیکھیں ظلمت سے نور میں آنا، اس میں بھی بہت ساری مشکلات آتی ہیں، بڑی چیزوں سے گزرنا پڑتا ہے، اس کے لیے بھی تو صبر چاہیے. لیکن جس کو اس کی قدردانی ہوگی نا کہ اللہ نے مجھے اندھیرے سے نور میں لا دیا ہے، یا میں مجھے اللہ نے اس چیز کے لیے چن لیا کہ میں اندھیروں سے نکل آئی، اس کو جس کو قدر ہوگی اس کی، اس کے اندر پھر شکر گزاری آئے گی. پھر وہ کہے گا کہ اللہ تیرا شکر ہے، انا میں تو وہیں پڑی ہوئی تھی. تو ان میں ایام اللہ میں بڑی صبر اور شکر کرنے والے کے لیے بڑے سبق ہیں. وَإِذْ قَالَ مُوسَى لِقَوْمِهِ، اب موسیٰ علیہ السلام کو جب اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا کہ آپ ایام اللہ سے تذکیر کریں، تو اب موسیٰ علیہ السلام وہی کام کر رہے ہیں. اب موسیٰ علیہ السلام کیا کر رہے ہیں؟ کہہ رہے ہیں اپنی قوم کو ایام اللہ سے تذکیر کر رہے ہیں. یہ اب آپ اس کی ایک مثال دیکھیں گے کیسے ایام اللہ سے تذکیر ہوتی ہے. جب موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا اذکروا نعمت اللہ علیکم، کیا میں نے آپ کو بتایا تھا ایام اللہ میں لو قوموں کے انجام کے اوپر بات کرنا وہ تو سب سے بڑا ایام اللہ میں سے ایام ہیں جس میں ان کے انجام بد کے اوپر ان کو یاد دہانی کرائی جائے، مگر احسان بھی اگر کوئی ہے تو وہ بھی ایام اللہ ہے، تو ان کو یاد دلاؤ اللہ کی نعمت جو تم پہ ہے۔ کون سی نعمت؟ بنی اسرائیل کے اوپر تو بڑے سخت حالات آئے تھے، بڑے سخت حالات آئے تھے، اور یہ اس وقت یاد دلانے کو کہا جا رہا ہے جب وہ فرعون سے نجات پا کے صحرائے سینا میں ہے، ٹھیک ہے، یا آپ کہہ سکتے میدان تی میں ہے۔ تو اس وقت ان کو موسیٰ علیہ السلام کو کہا جا رہا ہے ان کو یاد دلاؤ، اب موسیٰ علیہ السلام ان کو نعمت یاد دلا رہے ہیں۔ اذ انجاکم من آل فرعون، جب ہم نے تم کو نجات دی تھی، اس نے تم کو نجات دی تھی آل فرعون سے، یسومونکم سوء العذاب، دیکھا وہ تمہیں کتنا برا عذاب دیتا تھا، ویذبحون ابناکم ویستحیون نساءکم، وہ تمہارے بیٹوں کو ذبح کر دیتا تھا، تمہاری عورتوں کو چھوڑ دیتا تھا، اس طرح وفی ذلکم بلاء من ربکم عظیم، اس میں تمہارے لیے اتنی بڑی آزمائش تھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے، بڑی سخت مصیبت تھی اس وقت تمہارے لیے۔ اب دیکھیں یہ بات ان کو کہی جا رہی ہے جب یہ ادھر ابھی گھوم رہے ہیں، اب بھی ان کے اوپر حالات کتنے مشکل ہیں، خود سوچیں پہلے حالات کیا تھے، پہلے حالات تھے کہ فرعون بچوں کو ذبح کرتا تھا اور عورتوں کو لونڈیاں بنا لیتا تھا، ٹھیک ہے، اب حالات کیا ہیں، اب بھی کوئی ایسے خاص حالات تو نہیں ہیں، ڈیزرٹ میں گم ہو گئے ہوئے ہیں، کئی سال گزر گئے ہیں، یہاں پہ گھوم رہے ہیں، اس کے باوجود یہ نہیں کہا کہ بس صبر کرو، بس چلتے رہو، بس یہ کرو، ان کو یاد دلایا گیا ان نعمتوں کا، اور ان کے ذکر کرنے کو کہا گیا کہ کاؤنٹ کرو وہ نعمتیں جو اللہ نے تمہیں دی ہیں، بجائے اس کے کہ تم ہر وقت بیٹھے یہ سوچتے رہو کہ ہمارے ساتھ کتنا برا ہو رہا ہے، ہم یہ ہو رہے ہیں، اور ہمارے ساتھ پہلے بھی کتنا برا ہوتا رہا، اور فرعون تو ہمیں اس طرح کرتا رہا۔ تم پازیٹیو سائز کو کیوں نہیں دیکھ رہے کہ اللہ نے تمہیں نجات دی، اگر صحرا میں بھٹک رہے ہو تو تب بھی اللہ نے تمہیں منو سلوا دیا ہے، چشمے تمہارے لیے رواں کر دیے، بادلوں کا سایہ تمہارے لیے کر دیا، مگر جاوی بات، یعنی کیا تم نعمتوں کو نہیں دیکھ رہے کہ تمہارے لیے نعمتیں کتنی ہیں، نعمتوں کو گنو، کس طرف ان کو لگا دیا، اذکروا نعمت اللہ علیکم، اس طرف لگا دیا، بجائے نیگیٹو ہونے کی کہ ہماری زندگی میں کیا کیا نیگیٹو ہے، کاؤنٹ دا بلیسنگز جو اللہ کی طرف سے ہے تمہارے لیے، دیکھیں نا کتنی ایک پازیٹیو چیز ان کو بتائی گئی۔ اور آج اگر ہم بیٹھتے ہیں تو ہم کیا ہر وقت ڈسکس کرتے ہیں، نیگیٹو چیزیں، ہمیں یہ بھی نہیں ملا، وہ بھی ہمارے ساتھ برا ہوا، زندگی میں نے بڑے برے حالات دیکھے ہیں، میرے ساتھ ایسے ہوا، ویسے ہوا، فلاں ہوا، فلاں، اور جو اچھے دن، جب وہ برے حالات آئے تھے تو اللہ نے اچھے بھی تو کر دیے، جب وہ پرابلم آئی تھی تو یہ کیوں نہیں بتاتے کہ اللہ نے فلاں پرابلم سے مجھے نجات دی، جیسے یوسف علیہ السلام، دیکھا تھا کتنی پازیٹیو بات کر رہے تھے، یہی شکر گزاری ہوتی ہے کہ انسان اللہ کے احسان کو یاد کرے، نہ کہ ان برے برے دنوں کو یاد کرتا رہے۔ اب دیکھیں ایک ایک صورت یہ تھی کہ وہ بس ہر وقت بیٹھے تھے کہ ہمارے ساتھ پہلے بھی برا ہوا، ہمارے بچوں کو اس طرح کر دیا گیا، ہماری عورتوں کے ساتھ ایسے ہوا، اب بھی ہم یہاں پہ آ کے کیا ہے، ہمارا کیا فائدہ ہوا، ایک چیز سے نکلے دیکھو دوسری جگہ بھی آ کے دھکے کھا رہے ہیں، یہاں پہ یہ ہے، نہ ہمارا کوئی وطن ہے، نہ کچھ ہے، ایک یہ ایٹیچیوڈ ہے۔ دوسرا ایٹیچیوڈ کیا ہے کہ اللہ کا شکر ہے اس نے تو ہمیں فرعون سے نجات دے دی، وہ ہمارے بچوں کو ذبح کرتا تھا، ہماری عورتوں کو لونڈیاں مناتا تھا، اللہ نے ہمیں اس سے نجات دے دی، اس میں کتنا پازیٹیو بات ہے، اور شکر اللہ کا کہ اب ہم صحرا میں بھی ہیں تو ہمیں منو سلوا مل رہا ہے ساتھ، ہمارے اوپر سایہ ہوا ہے بادلوں کا، لیکن دونوں باتوں میں فرق ہے نا۔ تو ہمارے پاس بھی مسئلے مسائل ٹھیک ہے، سب کے پاس ہوتے کہ سب کے ساتھ کوئی نہ کوئی برا کچھ زندگی میں کچھ ہوا ہوتا ہے، لیکن کیا ہم برے وقت کو اسی طرح یاد کر کے روتے رہتے ہیں، ہمارے حالات بہت برے ہیں، آئے ہمارے ملک کے حالات برے، آئے دنیا کے حالات برے، آئے یہ برے 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 برے، اور یہ نہیں سوچتے کہ جو اللہ تعالیٰ اچھا کر رہا ہے آپ کے ساتھ وہ کیا ہے، اللہ کی نعمتوں کو بھی تو کبھی ذکر کرو، کبھی بیٹھ کے یہ بھی سوچو اگر بینائی کی نعمت نہ ملی ہوتی تو کیا ہوتا، زندگی میری کیسی ہوتی، کبھی یہ بھی تو سوچو اگر بچپن میں ماں باپ کا سایہ ہی نہ ملتا تو میں اس وقت کہاں ہوتی، تاکہ گریٹیچیوڈ آئے اندر، اگر مجھے میرے پاس امن و امان نہ ہوتا، جس جگہ پہ بھی آپ رہ رہی ہیں، سوچے کہ میرے پاس یہ ملک نہ ہوتا، میرے پاس امن و امان نہ ہوتا ہے، میرے ملک کے یہ حالات ہو رہے ہوتے جیسے سیریا میں، فلسطین میں ہیں، تو کیا ہوتا میرے اوپر؟ کبھی صبح جاگتے ہوئے سوچ تو لو کہ کتنے ہی لوگ جاگنا چاہتے ہیں مگر قبروں میں پڑے سو رہے ہیں، کتنے ہی سارے لوگ ہیں قبرستانوں میں، وہ بھی چاہتے ہوں گے کہ آج اٹھے۔ کبھی اللہ کی نعمتوں کو منہ میں ڈالتے ہوئے سوچ تو لیا کرو کہ آج کے دن کتنے ہی بچے صرف بھوک کی وجہ سے دم توڑ دیں گے۔ کتنی دفعہ ایڈز آتے ہیں وہ بتاتے ہیں کہ ایوری منٹ میں اتنے بچے بھوک سے مر رہے ہیں دنیا میں۔ کبھی سانس لیتے وقت اللہ کا شکر ادا کیا کرو۔ اللہ اکبر۔ کبھی باہر یہ بہار کی جو خوشبو ہے، یہ سونگتے وقت احساس کرو کہ اللہ نے کتنی بڑی نعمت دی ہے۔ کبھی ان رشتوں کی نعمت کا شکر ادا کرو کہ جو آپ کی لائف میں نہ ہوتے تو کتنی سونی زندگی ہوتی۔ لیکن ہر وقت ہمارے دماغ میں کیا رہتا ہے، مجھے یہ نہیں ملا، مجھے پاس بچے نہیں ہیں، میرے پاس بیٹا نہیں ہے، میرے پاس فلان نہیں ہے، مجھے تو ایسے نہیں ہے، میری زندگی کتنی دکھی ہے۔ ان کے سے بڑا کسی کا دکھ تھا جن کے بچوں کو ذبح کیا جاتا تھا، صرف مجھے اتنا ملتا ہے، جن کی عورتوں کو لونڈیاں بنا لیا جاتا تھا، کیا گزرتی ہوگی ان کے اوپر سوچیں، جس کو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں وفیض علیکم بلا میں ربکم عظیم، یہ بہت بڑی آزمائش تھی تمہارے رب کی طرف سے، اتنی بڑی جس کے اوپر آزمائش اور اتنی بڑی مصیبت آ چکی ہو۔ وہ تو سوچیں مطلب تو ٹرامٹائزڈ ہی رہے بہت عرصہ تک، وہ تو استغفر اللہ ربی، یہ تو سننا بھی بہت مشکل ہے، دیکھنا اس سے بھی زیادہ کہ کسی کے بچوں کو بیٹوں کو ذبح کیا جا رہا ہو، تصور کر سکتے ہیں ہم؟ روح بھی کام جاتی ہے یہ سوچ کے، آپ ویژول بھی نہیں کر سکتے اس چیز کا، اور کہاں یہ کہ ان کے اپنے بچوں کو ان کی نظروں کے سامنے ذبح کیا جا رہا ہو۔ وہ تو قوم اسے نکلے وہ کہیں گے ہم کس بات کا شکر ادا کریں، ہمارے پاس کوئی شکر کرنے کی چیز ہے؟ لیکن ان کو بھی اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے نہیں، تم نعمتوں کو کاؤنٹ کرو، میں نے تمہارے پر کتنی نعمتیں کی۔ جب سوچو کہ وہ بچے اس طرح ذبح ہوتے تھے، تو یہ سوچ کے سوچو کہ اللہ نے ہمیں ایسے فرعون سے نجات دی ہے جو اتنا برا تھا، یہ نہیں سوچو کہ ہائے ہم اتنے برے حالات میں تھے، وہاں تک نہیں، آگے سوچو نا، اللہ نے تمہیں نجات دی، اللہ تعالیٰ نے تمہیں اس میں سے نکال لیا۔ اللہ تعالیٰ تو فرماتا ہے تم اپنے رب کی نعمتوں کو گننا چاہو نا تو گن بھی نہیں سکتے، اس کے باوجود ہم کبھی نعمتوں کی طرف توجہ ہی نہیں کرتے، سوچے کتنی بے شمار ہوں گی کہ جو رب خود فرما رہا ہے گننا چاہو تو گن بھی نہیں سکتے، تو کبھی ہم نے ایفرٹ کی ہے؟ کیونکہ اگر ایفرٹ کرتے نا تو ہمارے پاس اتنا ٹائم ہی نہ ہو کہ ہم اپنے غم پھرولتے رہیں بیٹھے، وہ نہیں ٹائم ملے گا آپ کو، کیونکہ آپ تو دن رات گنتے رہیں گے، آپ شمار ہی نہیں کر سکتے، یہ رب نے قرآن میں فرمایا اور اس کی بات سچی ہے۔ ہاں یہ الگ بات ہے کہ ہماری نظر وہ نہیں ہے جو شکر گزاری والی ہو، جس میں واقعی ہمیں وہ نعمتیں نظر آئیں تبھی ہم گنیں گے نا، ہمیں نظر ہی نہیں آتی، ہمیں ہر وقت وہ چیزیں نظر آتی ہیں جو ہمارے پاس نہیں ہیں، یا جن پہ ہمیں محرومیاں ملی ہیں، جو ہمارے پرابلمز ہیں۔ اسی لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا ہے، ربی عینی علی ذکری کا و شکری کا و حسنی عبادت، اللہ میری مدد فرما ذکر کرنے میں، تیرا شکر کرنے میں، تیری اچھی عبادت کرنے میں، یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مانگ رہے ہیں، حالانکہ تو سب سے زیادہ ذکر کرنے والے تھے، سب سے زیادہ شکر کرنے والے تھے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَإِسْتَعَذَنَ رَبُّكُمْ لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، تمہارا رب نے جب تمہیں خبردار کیا، یہ ان کو کہا جا رہا ہے اور ہمیں سبق دیا جا رہا ہے کہ تم بھی یہ کرو، کہ کیا اگر تم شکر کرو گے اللہ تمہیں اور زیادہ دے گا، یہ اس کا وعدہ ہے۔ شکر والی نظر، شکر والا دل، شکر والی آنکھ، کہ جس جب انسان دیکھے شکر گزاری پیدا ہو، جو چیز محسوس کرے شکر گزاری کا رویہ ہو اس کے اندر، یہ ایسا انسان جب بنو گے۔ ان شکر تم، یہ کیا پاسٹ ٹینس ہے، ماضی ہے، ماضی استمراری نہیں ہے، اگر ماضی استمراری ہوتا نا تشکرو ہوتا، استمراری مطلب کیا، یعنی کنٹینیوسلی اگر تم شکر ادا کرتے رہو گے، اللہ تعالیٰ نے فرمایا اگر تم ایک دفعہ بھی شکر ادا کرو نا لَأَزِيدَنَّكُمْ، میں تمہیں دے دوں گا اور زیادہ۔ تمہارا رب تمہیں کہتا ہے کہ اگر تم شکر کرو گے تو میں تمہیں اور زیادہ دوں گا، کیا زیادہ دے گا؟ جس چیز کا بھی آپ شکر ادا کریں گے اسی کو اور بڑھا دے گا۔ آپ صحت کا شکر ادا کریں گے وہ آپ کی صحت میں اور برکت ڈال دے گا، آپ کے پاس اگر کم رزق ہے آپ اس میں بھی شکر ادا کریں گے اللہ آپ کے رزق کو اور بڑھا دے گا، اگر آپ کے پاس کوئی بھی جس بھی نعمت کا آپ شکر ادا کریں گے اللہ تعالیٰ اس میں اضافہ فرما دے گا، یہ اس کا وعدہ ہے، بنی اسرائیل کے لیے اعلان ہے اور ہم سب کے لیے بھی ایک قاعدہ قانون دے دیا گیا کہ دیکھو یہ سب کے لیے ہے، جو جو شکر گزاری کرے گا، تھوڑی بھی شکر گزاری کرے گا اللہ اس کو بہت دے گا. اور عزید انکم کیا ہے؟ مضارع ہے. مضارع میں کیا ہوتا ہے؟ پریزنٹ ٹینس بھی اور فیوچر بھی، یعنی آج بھی دے گا اور دیتا ہی رہے گا، فیوچر میں بھی دیتا رہے گا. سبحان اللہ، یعنی شکر گزار بندے کے لیے کتنی بڑی نعمت ہے. اور اگر بندہ ناشکری کرتا ہے کیا ہوتا پھر؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بندہ رزق سے محروم کر دیا جاتا ہے اس گناہ کی وجہ سے جو وہ کرتا ہے. یعنی بعض دفعہ انسان کو رزق سے محرومی ہو جاتی ہے اپنے گناہوں کی وجہ سے، اپنی ناشکریوں کی وجہ سے. اور ناشکری کیا ہے؟ منعم کو، جو نعمت دینے والا ہے اس کو انسان بھول جائے، یہ ناشکری ہے. اس کی خلاف بولے یہ ناشکری ہے. اور یہ ناشکری ہے کہ نعمت دینے والے کو انسان بھول جائے، جس نے ساری نعمتیں دی ہوں اسی کا ذکر سننا ہی نہیں چاہتا، اس کی بات نہ کرو. کہ ناشکری کی سمجھ آئے گی تو شکر کی سمجھ آئے گی نا. اور شکر پھر کیا چیز ہے؟ شکر ہے دل سے بھی احساس رکھنا، جس نے نعمت دی بھی ہے اس کے دل سے احسان مندی ہونا، اس نے مجھے اتنی بڑی یہ چیز عطا کی ہے، اس نے دیا یہ مجھے، اپنا نہیں سمجھنا کہ میں نے کیا میری قابلیت ہے، نہیں اس نے دیا. زبان سے بھی شکر ادا کرے، اس کی تعریف کرے، اس کی حمد بیان کرے، اعضاء سے بھی شکر ادا کرے، کہ یعنی کہ اس نعمت کا حق ادا کرنے کی کوشش کرے، جس نے دی ہے اس کے کام میں لگائے اس نعمت کو. یہ ہے نعمت کی شکر گزاری. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا قرآن کریم میں سورہ سبا میں، وقلیل من عبادی الشکور، میرے بہت ہی کم میں بندے ایسے جو کہ شکر گزار ہوتے ہیں. اکثر لوگ کیا ہیں؟ ناشکرے، اکثریت ناشکروں کی. یہ اللہ تعالیٰ کا گلا ہے انسانوں سے، انسان بہت جلدی بھول جاتا ہے دینے والے کو اور بہت جلدی ناشکری کی باتیں کرنے لگتا ہے. اس لیے سورہ ملک میں فرمایا نا قلیل ما تشکرون، بہت کم ہے جو شکر ادا کرتے. تمہیں اس نے آنکھیں دی، کان دیے، دل دیے، تمہاری ماؤں کے پیٹوں سے تمہیں پیدا کیا جب تم کچھ نہیں جانتے تھے، لیکن تم پھر بھی کم ہی ہیں جو شکر ادا کرتے ہیں. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تم میں سے کوئی شخص اللہ کی نعمت کی قدر کرنا چاہے، یعنی شکر گزاری کرنا چاہتا ہے نا، تو وہ اپنے سے کم درجے کے آدمی کو دیکھے اور اپنے سے زیادہ درجے کے شخص کو نہ دیکھے. یہ اس کے پاس تو یہ ہے یہ اور میرے پاس نہیں ہے، تو پھر تو ناشکری آئے گی نا، شکر گزاری تو نہیں آئے گی. یہ کہیں کہ میں اس سے بھی اچھے حال میں، فلاں ہیں دیکھو اس کے پاس تو یہ بھی نہیں، میں اس سے اچھے حال میں. نوح علیہ السلام کو عبد الشکور کہا جاتا ہے، اس لیے کہ وہ فرمایا کرتے تھے کہ جب کوئی چیز کھاتے تھے نا تو فرمایا کرتے تھے الحمدللہ، جب پیتے تھے تو کہتے تھے الحمدللہ، چلتے تھے تو کہتے تھے الحمدللہ، کپڑے پہنتے تھے کہتے تھے الحمدللہ. نہیں، ہر وقت ان کا یہی کلمہ تھا. اور ہمارے اوپر کتنی نعمتیں کہ اگر ہمارا ہر بال کی زبان ہو اور دن رات ہمارا ہر بال بھی اللہ کی تسبیح کرتا رہنا تو اس کا ہم شکر نہیں ادا کر سکتے، اتنی نعمتیں ہمارے اوپر. آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک دفعہ گھر تشریف لائے، عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا فرماتی ہیں کہ ایک روٹی کا ٹکڑا پڑا ہوا تھا، آپ نے اٹھایا اور اس کو کھا لیا اور فرمایا عائشہ اللہ کی نعمتوں کے ساتھ اچھا برتاؤ کرو، جو گھر والے کسی نعمت سے نفرت کا اظہار کریں وہ ان کے پاس بہت کم ہی لوٹ کے آئے گی. یعنی اللہ کی نعمتوں میں سے یہ ایک بڑی نعمت ہے جو آپ کو رزق ملا ہوا ہے، اگر آپ اس کی ناشکری کرتے ہیں، ناقدری کرتے ہیں. ایک ٹکڑا پڑا ہوا تھا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اٹھا کے کھا لیا، سوچیں، یعنی کہ اٹھا کے گاربیج کرو. اللہ کی نعمتوں کے ساتھ اچھا برتاؤ کرو، یہ نہ ہو کہ نعمت چلی جائے. اگر نعمت چلی جاتی ہے نا تو کم ہی ہے جو آتی ہے واپس. وہ کافی سوشل میڈیا پہ ایک بڑی اچھی سینگ کافی زیادہ چل رہی تھی، بڑی پسند آئی کہ دیکھیں اگر قارون کو بتا دیا جائے کہ آپ کے پاس اے ٹی ایم کارڈ ہے اور اس کے خزانوں کی جو چابیاں ہیں ان سے بھی زیادہ یہ مفید ہے، ٹھیک ہے، اور اس کے خزانوں کی چابیاں تو اتنے اٹھا کے لوگ لے کے جاتے تھے اور کتنا مشکل ہوتا تھا، اور آپ کے پاس ایک اے ٹی ایم کارڈ سے کتنے کام ہو جاتے ہیں، اگر کسرا کو بتا دیا جائے کہ آپ کے گھر کی جو ڈرائنگ روم ہے اس کے صوفے اس کے تخت سے کہیں زیادہ آرام دہ ہیں تو اس کے دل پہ کیا گزرے، اور اگر قیصر روم کو بتا دیا جائے کہ اس کے غلام جو اس کے پنکھے جھلتے ہیں، جو کھڑے ہوتے ہیں جو پیچھے پنکھوں کی جیسی چیز نہیں لے کے ہوا اس کو پہنچاتے ہیں، وہ کیا چیز ہیں، آپ کے گھر کے تو جو اے سی ہیں وہ اس سے کہیں زیادہ بہتر ٹھنڈک پہنچاتے ہیں، اور آپ اپنی جو گاڑی ہے وہ اگر اس وہ ہلاکو خان کے سامنے سے گزر جائے اور وہ دیکھے کہ آپ کی گاڑی تو اس کے گھوڑوں اور جو کتنی اور اس کی سواریاں ان سے بھی زیادہ تیز ہے تو اس کے اوپر کیا ہو، اور ہرقل خاص مٹی سے بنی ہوئی ایک سراہی سے پانی پیتا تھا کیونکہ اس میں سے ٹھنڈا پانی ہوتا تھا، تو وہ ٹھنڈا کرنے کے لیے اس میں ڈالا جاتا تھا، تو اس کے لیے اسپیشل وہ سراہی ہوتی تھی، تو اگر اس کو پتہ چل جائے کہ آپ کے فریج کا پانی فریزر کا پانی گھر کے اندر ایسے دستیاب ہے تو اس کے اوپر کیا گزرے، اور خلیفہ منصور کے غلام اس کے لیے ٹھنڈے اور گرم پانی کو ملا کے پھر غسل کا اہتمام کرتے تھے، پرانے زمانے میں تو ایسے ہی ہوتا تھا، اور وہ اس پہ اپنے آپ میں پھولا نہیں سمایا کرتا تھا، اس کو کیا پتا اس کو کیسا لگے کہ ان کے گھروں کے اندر تو جب مرضی نلکا کھولیں گرم پانی آتا ہے اور جب مرضی گرم اور ٹھنڈا ملا دیں اور کیسا آتا ہے، اور وہ اونٹوں پہ سوار ہو کے حج کے لیے گھر سے نکلتے تو مہینوں بعد پہنچتے تھے، اور وہ بحری جہازوں میں جاتے تھے اور کتنے عرصے بعد پہنچا کرتے تھے، اور آج چند گھنٹوں میں کوئی مکہ پہنچ جاتا ہے، تو آج جو راحتیں اور آسانیاں اور آسائشیں ہیں وہ اس وقت کے بادشاہوں تک کو بھی نہیں ملتی تھی، آج ہم بادشاہوں جیسی راحت اور آرام میں ہیں جن کا وہ بادشاہ بھی نہیں سوچ سکتے تھے، مگر اس کے باوجود ہم ہر وقت اپنے نصیب سے ناخوش ہی نظر آتے ہیں، جتنی زیادہ راحتیں ہیں جتنی زیادہ آسانیاں ہیں جتنی زیادہ وسعتیں ہیں اس کے باوجود ہر وقت ناشکری کے کلمات ہی ہماری زبانوں پہ رہتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے پوچھنا ان نعمتوں کے بارے میں، قرآن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ عز و جل قیامت کے دن اپنے بندے سے پوچھے گیا، ابن آدم میں نے تجھے گھوڑوں اور اونٹوں پہ سوار نہیں کرایا، کیا میں نے تجھے عورتوں سے تیرے نکاح کو تیرے نکاح میں نہیں دیا، میں نے تجھے سردار اور رئیس نہیں بنایا، وہ بندہ کہے گا ہاں اللہ آپ نے سارا کچھ مجھے دیا، اللہ تعالیٰ فرمایا پھر ان کا شکر کہاں ہے، کہاں ہے شکر ان کا، اسی لیے شکر کرنے والے کا اتنا بڑا مقام ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کھا کے جو شکر کرنے والا ہے اس کو وہ اجر ملے گا جو صبر کر کے روزہ رکھنے والے کو ملے گا، اتنا بڑا اس کا اس کی شکر کی ویلیو اتنی زیادہ ہے، تو جب تم شکر ادا کرو گے اللہ تعالیٰ تمہیں اس سے زیادہ بڑھا کے دے گا، اس نعمت کو کئی گنا کر دے گا، اگر طاقت کا آپ شکر ادا کریں گے نا اللہ آپ کی طاقت بڑھا دے گا، اگر آپ کے پاس جو زندگی ملی ہے جو وقت ملا ہے اس کا شکر ادا کریں گے اللہ تعالیٰ اور زیادہ آپ کے وقت میں برکت ڈال دے گا، ٹھیک ہے، تو بجائے رونے رونے سے جو چیز آپ کے پاس ہے اور جتنی ہے اس کے اوپر شکر ادا کر کے یہ سوچیں کہ یہ بھی ہو سکتا تھا کہ یہ بھی نہ ہوتی پھر کیا ہوتا، کھانا کھائیں تو بجائے اس کے کہ اس میں نقص نکالتے رہیں یہ اس میں زیادہ اور یہ کم اور یہ ہے، شکر ادا کریں کہ کھانا تو ملا ہے اور جو اس سے طاقت ملے اس کے اوپر شکر ادا کریں، اور اسے پھر اللہ کی اطاعت کے کاموں میں لگائیں اس طاقت کو، نہ کہ اب کھانا اللہ نے دیا کھا کے اسی کے خلاف جو اسی کی نافرمانی کے کام ہے وہ کرنے لگے، یہ تو پھر ناشکری ہو گئی، تو شکر کو پورے طور پہ سمجھنے کی ضرورت ہے، اور اللہ تعالیٰ مزید تبھی دیتا ہے جب آپ ہر طرح سے زبان سے بھی شکر ادا کریں اپنے اعضاء سے بھی ادا کریں، تو کبھی نعمتوں کو فار گرانٹیڈ نہ لیں کہ ہمارا تو حق ہے بس یہ ہمارے ماں باپ کو بھی ملی ہوئی تھی ہمیں بھی ملنی ہی چاہیے، وَلَئِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ، اور اگر نہ شکری کرو گے تو یہ نہیں کہا کہ میں پھر تمہیں عذاب دوں گا بہت زیادہ، جیسے کہا نا لَأَزِيدَنَّكُمْ، تو یہ نہیں کہا گیا کہ پھر میں عذاب بھی بہت زیادہ دوں گا، ایسے نہیں، تم کو بہت زیادہ، تمہارا تو ذکر ہی نہیں، نہ شکرے کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے بات بھی نہیں کرنی چاہیے، اِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ، بس یہ فرمایا میرا عذاب بہت شدید ہے، بس یہ یاد رکھنا، باقی تمہیں ایڈریس کرنا بھی اللہ کو نہیں ضرورت اس کی، ایڈریس کرنے کے قابل بھی نہیں سمجھا. استغفراللہ، اللہ تعالیٰ ہمیں معاف کرے جتنے ناشکری کے ہم کلمات بولتے رہتے ہیں اور ناشکریاں کرتے رہتے ہیں، اللہ تعالیٰ ہمیں معاف فرمائے. وقال موسیٰ ان تکفروا انتم ومن فی الارض جميعا فان اللہ لغنی حمید. موسیٰ علیہ السلام نے پھر یہ کہا اپنی قوم سے کہ دیکھو اگر تم کفر کرو گے، تم کرو یا ساری زمین والے کر لیں، سب تم مل کے کفر کرو، اللہ غنی ہے. غنی کا مطلب کیا؟ اس کو کسی کی حاجت نہیں، ضرورت نہیں ہے، ہی از ناٹ ان نیڈ آف اینی بڈی، فری آف نیڈ ہے. حمید، خود آپ میں یہ نہ سمجھو کہ تم ہی تعریف کرو گے، الحمدللہ کہو گے تو اللہ کی کوئی تعریف ہو نہیں، وہ تو اپنی ذات میں خود تعریف والا ہے، تمہاری تعریفوں کی نہیں اس کو ضرورت. تو تم کیا سوچتے ہو، تم اگر ناشکری کرنے چاہتے ہو، اس کو بھولنا چاہتے ہو، تو اس کو ضرورت نہیں ہے تمہاری شکر گزاری کی، وہ نہیں ہے محتاج تمہاری شکر گزاری کا. تم کیا ساری دنیا مل کے ناشکری کر لے، اس کو کیا فرق پڑتا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ عز و جل فرماتا ہے، حدیث قدسی ہے، اے میرے بندو، میں نے اپنے اوپر ظلم کو حرام کیا اور میں نے تمہارے درمیان بھی ظلم کو حرام کیا، سو تم میں سے کوئی ایک دوسرے پر ظلم نہ کرے. اے میرے بندو، تم سب گمراہ ہو سوائے جس کو میں ہدایت دے دوں، سو تم مجھ سے ہدایت مانگو، میں تم کو ہدایت دوں گا. اے میرے بندو، تم سب بھوکے ہو سوائے اس کے جس کو میں کھانا کھلاؤں، تو تم مجھ سے کھانا مانگو، میں تمہیں کھلاؤں گا. اے میرے بندو، تم سب بے لباس ہو سوائے اس کے جس کو میں لباس پہناؤں، سو تم مجھ سے لباس مانگو، میں تمہیں لباس پہناؤں گا. اے میرے بندو، تم سب دن رات گناہ کرتے ہو اور میں تمام گناہوں کو بخشتا ہوں، تم مجھ سے بخشش مانگو، میں تم کو بخش دوں گا. اے میرے بندو، تم کسی نقصان کے مالک نہیں ہو کہ مجھے نقصان پہنچا سکو، اور تم کسی نفع کے مالک نہیں ہو کہ تم مجھے نفع پہنچا سکو، یعنی اس کو محتاجی نہیں ہے ہماری شکر گزاری کی. اے میرے بندو، اگر تمہارے اول آخر جن انسان سب سے زیادہ فرما بردار انسان کی طرح ہو جائیں، تو میرے ملک میں کچھ بھی اضافہ نہیں ہونا، کوئی بڑھ نہیں جائے گی اللہ کی بادشاہ. اے میرے بندو، اگر تمہارے اول آخر جن انسان سب سے بدکار شخص کی طرح ہو جائیں، تو میرے ملک میں کوئی کمی نہیں آئے گی. اللہ اکبر، تو اللہ کو فرق نہیں پڑتا. تم اپنے لیے جو شکر گزاری کرو گے، تمہارے اپنے لیے صحیح ہے، اس کو نہ کوئی نفع ہے تمہاری شکر گزاری سے، نہ نقصان ہے تمہاری ناشکری سے. الم یاتکم نبأ الذین من قبلکم، کیا تمہارے پاس آئی نہیں خبریں تمہارے سے پہلے لوگوں کی، وہ جو انہوں نے ناشکریاں کی تھی، قوم نوح کی، عاد کی، سمود کی، والذین من بعدہم، اور جو ان کے بعد بھی کئی قومیں آئیں، اب قوم لوط آئی، قوم شعیب ہے، اور کئی قومیں اور بھی آئیں، لا یعلمہم الا اللہ، تم نہیں ان کو جانتے، اللہ جانتا ہے. اب کتنی قومیں آئیں، کون کون ان کے اندر تھا، ان کی تعداد کیا تھی، ان کے اوپر کیا حالات گزرے. آج کئی جگہوں سے یہ خدائیاں کرتے ہیں تو کئی قوموں کے آثار نکلتے ہیں. ایک ڈاکیومنٹری دکھا رہے تھے، انہوں نے کہا ایسے ادھر کی ادھر کوڑیاں ملا رہے تھے کہ بھئی یہ ان کے برتن دکھائے، اور ان کی اتنی اتنی زبردست چیزیں دکھائیں، پوری پوری دیواریں بنی ہوئی ہیں، جیسے پورا شہر ہے وہ زمین کے نیچے دفن تھا. تو اس کے اندر وہ گھوم رہے تھے اور دکھا رہے تھے چیزیں بھی اور جگہ بھی، اور کہہ رہے ہیں یہ قوم یہاں پہ بستی تھی، اب ان کے اوپر کیا ہوا یہ ہمیں کچھ نہیں پتا، یہ تب شاید یہ پہلے ہی نکل گئے تھے، کچھ یہاں پہ کوئی تباہی آئی یا کیا ہوا، کچھ نہیں ان کو معلومات. تو وہ اب کھدائی کی تو اب ایک شہر نکلا، اس طرح اور پتہ نہیں، واللہ عالم، اللہ کو پتہ ہے جتنے شہر کتنے ہیں جو زمین کے نیچے ہیں یا پانیوں کے نیچے چلے گئے، ان میں کون لوگ رہتے تھے، ان کے کیا حالات تھے، ان کا کیا انجام ہوا، کچھ نہیں پتہ، اللہ جانتا ہے. یہ تو چند ایک قوموں کا اللہ نے تمہیں بتایا، ورنہ باقی کئی داستانیں ہیں جو زمین کے نیچے دفن ہیں، کوئی بھی نہیں جانتا. لیکن ایک بات ضرور ہے، جاءتھم رسلھم بالبینات، ان کے پاس رسول آئے تھے روشن دلائل لے کر. فردوا ایدیہم فی افواہہم، انہوں نے ہاتھ اپنے منہوں کو میں پھیر دیا، ہاتھوں کو پھیر دیا اپنے منہ. ہاتھ منہ پہ کب رکھا جاتا ہے؟ جب کسی کو آپ نے چپ کرانا ہو تو آپ دوسرے کے منہ پہ ہاتھ رکھ لیتے. تو یہ بھی کہا جاتا ہے کہ اس کی یہ مطلب ہو، اس کا محاورے کا یہ بھی مطلب ہو سکتا ہے یا اس بات کا یہ بھی مطلب ہو سکتا ہے کہ وہ پیغمبروں کو چپ کرانے کے لیے کہ ہمیں نہ نصیحت کرو, ہم نے نہیں سننا, تو ان کے منہوں پہ ہاتھ رکھ دیتے تھے. ٹھیک ہے, دوسرا مطلب یہ بھی ہو سکتا ہے کہ حیرانگی کے لیے بھی, کہ جیسے انسان حیران ہو کے ایسے دیکھتا نا کہ کیا یہ ہو گیا, تو اپنے منہ پہ ہاتھ نہیں رکھ لیتا, اس طرح ہم بھی انگلی رکھتے ہیں. تو اس وجہ سے اسی طرح غصے کے وقت بھی انسان اپنی انگلیاں کاٹتا ہے نا, تو وہ بھی شاید یہ بھی مراد ہو سکتا ہے کہ اپنے ہاتھوں کو اپنے منہوں میں پھیر دیتے تھے, یعنی کہ اپنی انگلیاں کاٹ رہے تھے فرسٹریشن میں کہ کیا یہ ہمیں بتانے آ گئے ہیں, کیوں ہمیں یہ بتا رہے ہیں. اور اسی طرح ہو سکتا ہے کہ ہنسی ضبط کرنے کے لیے اپنا ہاتھ رکھتے ہوں کہ بڑی ہنسی آ رہی ہے ان کی باتوں پہ. تو یہ ساری باتیں بھی ہو سکتی ہیں, اور ان میں سے ایک بھی ہو سکتی ہے کہ یہ ریئیکشنز تھے لوگوں کے, پیغمبر جب ان کو آ کے دلائل بتاتے تھے تو وہ آگے سے یہ کرتے تھے. وقالوا ان کفرنا بما ارسلتم به, اور کہا کس نے کہا, وہ لوگ کہتے تھے بے شک ہم تو کفر کرتے ہیں, صاف ہی کہہ دیتے تھے جو تم جس کے ساتھ بھیجے گا نا ہم نہیں اس کو مانتے. وَإِنَّا لَفِي شَكٍّ مِّمَّا تَدْعُونَنَا إِلَيْهِ مُرِيبٍ, اور ہم تو اس میں بڑے شک میں پڑے ہوئے جو تم ہمیں بلاتے ہو جس کی طرف, یہ تو بڑا بے چین کر دینا والا شک ہے, یعنی ہمارا دل اس پہ کچھ ٹھکتا نہیں ہے, ہمیں تو چین ہی نہیں آتا, ہمیں تو کچھ باتیں سمجھ ہی نہیں آ رہی تمہاری. استغفر اللہ. اور شک میں انسان کیوں ڈاواں ڈول کیوں رہتا ہے, وہ جب بات کو ماننا نہیں چاہتا. یہ تو باتیں ایسی ہیں جو یعنی ایک صاف واضح دلائل لے کر آ رہے ہیں, وہ صاف واضح باتیں اب کہہ رہے ہیں ہمیں تو شک ہے, ہم تم کیسی باتیں کرتے ہو. قالت رسولهم افی اللہ شک, رسولوں نے کہا کیا تم اللہ کے بارے میں شک کرتے ہو, فاطر السماوات والارض, جو پیدا کرنے والا ہے آسمانوں کا اور زمین کا, سوچو تو صحیح تم کیا بات کر, کیا تمہیں شک اللہ کی ذات میں. اب اکثر قومیں تو اللہ کے بارے میں نہیں شک کرتی تھی, کہتی تھی اللہ کو مانتے ہیں لیکن اس کے ساتھ بھی شریک ہیں. تو وہ کہتے کہ تم اللہ کے بارے میں شک کرتے ہو. یدعوکم لیغفر لکم من ذنوبکم, وہ تو تم کو بلاتا ہے, اتنی بڑی ہستی ہے وہ جو فاطر السماوات والارض ہے, آسمانوں کا پیدا کرنے والا, زمین کا پیدا کرنے والا, وہ خود تمہیں بلا رہا ہے. یہ ہماری دعوت نہیں ہے, ہماری انویٹیشن نہیں ہے, یہ اللہ کی دعوت ہے, وہ تمہیں بلاتا ہے اپنی طرف. کس لیے بلاتا ہے؟ تمہارے پر کوئی بوجھ ڈالنے کے لیے نہیں. گھبراؤ نہیں اللہ کی طرف آنے سے پہلے, لوگ گھبراتے ہیں پتہ نہیں اللہ کی طرف آئیں گے تو ہمیں یہ کرنا پڑے گا اور وہ کرنا پڑے گا اور پتہ نہیں کیا مشکل میں ہماری زندگی پڑ جائے گی. اللہ تو اس لیے تمہیں بلاتا ہے کہ وہ اتنا کریم ہے, وہ کہتا ہے لیغفر لکم من ذنوبکم, تاکہ وہ بخش دے تمہیں تمہارے گناہوں میں سے, اس لیے تمہیں بلاتا ہے. اللہ اکبر. اور انسان جاتے ہوئے اللہ کی طرف کتنا گھبراتا ہے, کتنی اس کی ایسے لگتا ہے کہ وہ جیسے قرآن میں مثال ہے کہ ایسے لگتا ہے کہ جیسے پہاڑی چڑھ رہا اور اس کا سانس پورا جیسے آسمان کی طرف چڑھ رہا. اللہ اکبر, جیسے پتہ نہیں کس مصیبت میں ہمیں ڈال دیا. اللہ تعالیٰ تو بخشش کا گفٹ دینا چاہتا ہے تمہیں, اللہ تعالیٰ تمہیں مشقت میں نہیں ڈالنا چاہتا, وہ تمہیں بخشنا چاہتا ہے. اور جب انسان کی بخشش ہو جاتی ہے تو کس کیا فائدہ ہوتا ہے, اس سے دل کا بوجھ ہلکا ہو جاتا ہے. دیکھیے جو گناہ ہوتے ہیں نا وہ انسان کے اوپر بوجھ کی طرح ہوتے ہیں, اس کے دل پہ ایک بوجھ ہوتے ہیں. بعض دفعہ لوگ کہتے ہیں ہمیں ایک بوجھ سا محسوس ہوتا ہے, وہ یہ نہیں سوچتے کہ کبھی غور کیا کریں کوئی غلطی تو نہیں ہوئی, کوئی گناہ تو نہیں ہوا, کیونکہ گناہوں کا بوجھ ہوتا ہے. اللہ کے سامنے استغفار کریں, پھر روئیں اللہ کے سامنے, تو آپ دیکھیں گے کہ وہ بوجھ جیسے ہلکا ہو گیا, آپ دھل گئے. تو اب یہ بوجھ اتارنے کے لیے اللہ بلا رہا ہے کہ تم کیوں اس بوجھ تلے دبے رہو, تم کیوں گلٹ میں رہتے ہو, ہاں میں تمہارے بوجھ تم سے دور کر دوں, آؤ میری طرف دوبارہ آ جاؤ. اور ایسے غفور الرحیم رب کوئی انسان پیچھے کر کے اور چاہتا ہے کہ زندگی گزارے, ایسے رب کو بھول جانا چاہتا ہے, ایسے رب کی طرف نہیں آنا چاہتا. تو پیغمبروں نے تو کہا کہ وہ تم کو بلا رہا ہے اس لیے, وَيُؤَخِّرَكُمْ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى, اور مؤخر کر دے تم کو تاکہ ایک مقرر وقت تک کے لیے, یعنی یعنی وہ تو چاہتا ہے کہ تمہیں موقع دے، تمہیں مہلت دے جینے کی. اجل مسمہ کیا ہے؟ موت. موت کا ہی وقت ہے نا، جو ایک ڈیڈ لائن ہے، جو ایک یعنی فکس ٹائم ہے. تو وہ چاہتا نہیں ہے کہ تمہیں پہلے ہی عذاب دے کے دنیا سے ختم کر دے، وہ چاہتا ہے تمہیں موقع دے کہ تم جیو یہاں پہ. سبحان اللہ، اللہ کتنا غفور الرحیم. قالو، اور انہوں نے کہا، کہا قوموں نے. اب یہ دیکھیں، ایک عمومی بات ہو رہی ہے، کسی اسپیسیفک پیغمبر کا نام نہیں ہے یہاں پہ، رسولہم ہے. یعنی یہ شیوا رہا ہے، یہ طریقہ رہا ہے. دس واز دا وے آل اوور دا ٹائم، جتنا ہسٹری کے اندر جب رسول آئے یہی ہوتا رہا. تو وہ آگے سے کیا کہتے ہیں، ان کی قومیں کیا کہتی ہیں؟ ان انتم الا بشر مثلنا. بھائی ہمارا تو پرابلم یہ ہے کہ تم ہمارے جیسے ہی ایک انسان ہو، ہماری طرح کھاتے ہو، پیتے ہو، جاگتے ہو، اٹھتے بیٹھتے ہو، گھر تم نے بنایا اور اس کے اندر فیملیز کے ساتھ رہ رہے ہو، تمہاری بیویاں ہیں، بچے ہیں، تم ہمارے جیسے ہی تو ہو، تو پھر ہم تمہیں کیوں مانیں؟ تریدون ان تصدونا عما کان یعبد آباؤنا، تم یہ چاہتے ہو کہ تم ہمیں روکو کس سے؟ اس سے جس کی عبادت کرتے تھے ہمارے باپ دادا، جس طریقے پہ ہمارے باپ دادا چلتے تھے، جن کی ہمارے باپ دادا عبادت کرتے تھے، تم یہ چاہتے ہو ہم ان طریقوں سے ہٹ جائیں؟ نہیں، ہمارے باپ دادا کیا بیوقوف تھے؟ آج بھی لوگ کہتے ہیں نا، جب ان کو کوئی بات صحیح بتائی جاتی ہے تو آگے سے کیا کہتے ہیں؟ اچھا تو وہ کیا سب غلط تھا جو آج تک ہم سنتے رہے ہیں؟ ہمارے تو اب بڑوں نے ہمیں یہی بتایا تھا، ہمارے تو خاندان میں ایسے ہی ہوتا تھا. آپ کا مطلب، آپ یہ کہنا چاہتی ہیں وہ سارا کچھ غلط تھا کیا؟ یعنی کہ آپ ہی بہت بڑے کوئی عالم فاضل آ گئی ہیں ہمیں بتانے کے لیے، ہمارے جو باپ دادا کرتے تھے وہ کیا آپ یہ بتانا چاہتی ہیں وہ غلط تھا، اور جو آج تک ہم نے سنا تھا، یعنی اپنے گھروں میں، اپنے جہاں پہ بھی رہتے ہوں گے، وہ سب غلط تھا؟ کہنے کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ آپ نئی باتیں لے کر آ گئے ہیں، ہم تو ہمیشہ سے ہمارے باپ دادا یہ کرتے رہے، یہی طریقے ان کے رہے، اور آپ کیا ہمیں بتانے لگے آپ. تو یہ انسانی سائیکالوجی نہیں بدلی، اسی لیے سیم ہی باتیں تھیں ہمیشہ. تو وہ بھی یہی کہتا ہے کہ بھائی ہم اپنے بڑوں کے طریقے چھوڑ دیں اب ان کے کہنے پہ، یہ تو ہماری یہ ٹریڈیشن ہے اور یہ ہمارا یہ ہے. فاتون ابھی سلطان مبین. اچھا ساتھ یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ یہ تو ہمارے بڑوں کے طریقے، ساتھ کہہ رہے ہیں اچھا کوئی بھی دلیل دکھاؤ نا، کوئی معجزہ دکھاؤ. حالانکہ خود ہی پہلے ریزن بھی دے دیا کہ ہم نے ماننا تو ہے نہیں، یہ تو ہمارے باپ دادا کے طریقے، کیا کوئی الٹ تو نہیں ہو جائیں گے نا دلیل دیکھ کے؟ ماننا بھی نہیں ہے، ساتھ کہہ بھی رہے ہیں اچھا نہیں دکھاؤ. تو کھیل سمجھا ہوا تھا نا کہ لے کر آؤ نا پھر کوئی معجزہ دکھاؤ، جیسے کہ کوئی پیغمبر کوئی شوبدہ باز ہے نعوذ باللہ کہ وہ بس آپ کو کھیل تماشے دکھاتا رہے. قالت، کہا لہم، ان کو رسولہم، ان کے رسولوں نے، ان سے ان کے رسولوں نے کہا، ان نحن الا بشر مثلکم. دیکھیں رسولوں میں کتنی عاجزی تھی، یہ نہیں کہ تم ٹھیک کرتے ہیں ابھی ہم تمہیں اور بس ابھی تمہارے اوپر عذاب آ جاتا ہے، اب دیکھو تو تم ہمیں یہ کہہ رہے ہو. نہیں، وہ کہتے کہ تم صحیح کہتے ہو، ہم تو واقعی انسان ہی ہیں، تمہارے جیسے ہی انسان ہیں. اب خود سوچ لیں، بشر کس سے پیدا ہوتا ہے، نور سے یا مٹی سے؟ بشر تو مٹی سے ہی پیدا ہوتا ہے نا، نور سے کون پیدا ہوتا ہے؟ فرشتے. لیکن آج بھی ہم اس بات پہ مضر ہیں کہ ہم کسی طرح پروو کر دیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تو نور تھے، وہ تو بشر تھے ہی نہیں. سارے رسولوں نے کہا ہم بشر ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اپنی بات آتی ہے سورہ کہف کے اینڈ میں کہ میں بشر ہی ہوں، لیکن پھر بھی ہم تلے میں کہ ہم بس نور ان کو کسی طرح ثابت کر دیں، چاہے قرآن سے کنٹرڈکٹ ہی کرتی ہو ہماری بات. تو سب رسول یاد رکھیں وہ بشر تھے، اور بشر مٹی سے بنا ہوتا ہے، نور سے نہیں بنتا بشر. تو ان سے رسولوں نے کہا کہ ہم تو بس ایک انسان ہیں تمہارے جیسے. ولکن اللہ یمن علی من یشاء من عبادی، لیکن اللہ تعالیٰ جس کے اوپر چاہتا ہے احسان کرتا ہے اپنے بندوں میں سے. کیا مطلب ہے احسان کا مطلب کیا؟ کون سے احسان کی یہاں پہ وہ بات کر رہے ہیں؟ یعنی نبوت. اللہ جس کے اوپر چاہتا ہے یہ احسان کر دیتا ہے کہ اس کو نبوت کے لیے چن لیتا ہے. باقی تو ہمارا تم سے کوئی ڈفرنس نہیں ہے، فزیکلی تو کوئی ڈفرنس نہیں ہے، جیسے تم کھاتے ہو ہم بھی ویسے ہی کھائیں گے، جیسے تم پیروں سے چلتے ہو ہم بھی ویسے چلیں گے، جیسے تمہیں کوئی تکلیف بیماری ہوتی ہے اس طرح ہمیں بھی ہوتی ہے، جیسے تمہیں موت آئے گی ہمیں بھی موت آئے گی. مگر ایک جو فرق ہے ہمارے اور تمہارے درمیان، وہ صرف اللہ کے اس احسان کی وجہ سے کہ اس نے ہم پہ احسان کیا. اچھا اس میں بھی آپ دیکھیں کوئی بڑائی نہیں ہے کہ ہم تو چونکہ رسول ہیں تم کیا یہ بات کر رہے ہو اور ہمیں بشر کہہ رہے ہو اپنے ہی جیسا. نہ، ہم بشر ہیں تمہاری ہی طرح، بس یہ ہے کہ ہمیں اللہ نے نبوت دی. رسولوں کی عاجزی آپ دیکھیں کہ اللہ نے ہمارے ذریعے یہ اپنا پیغام لوگوں تک پہنچانے کے لیے ہمیں چن لیا. وما کان لنا ان نأتیکم بسلطان, اور صاف ہی انہوں نے کہہ دیا اب ہمارے لیے تو نہیں ہے, یعنی ہمارے اندر تو اتنی پاور نہیں ہے کہ ہم تمہارے پاس ایک کوئی سلطان لے آئیں. تم نے سلطان مانگی ہے نا کہ کوئی معجزہ دکھاؤ, کوئی کلیئر پروف دکھاؤ, فاتونہ بھی سلطان مبین, تو ہمارے پاس کہاں اتنی پاورز ہیں, ہم نے کب کہا ہم تمہارے جیسے ہی انسان ہیں, ہم نے کب کہا کہ ہمارے پاس کوئی پاورز ہیں, بس یہ کہ ہمارے پاس ہمیں اللہ نے نبوت دی ہوئی ہے, تو ہم تو نہیں کوئی تمہیں دکھا سکتے کوئی بھی معجزہ, اللہ بھی اتن اللہ, مگر اللہ کے اذن کے ساتھ, اگر اللہ ہی چاہے گا تو کوئی معجزہ دکھایا جا سکتا ہے, ورنہ ہماری اپنی کوئی پاور نہیں ہے اس کے اندر. وعلی اللہ فلیتوکل المؤمنون, اور اللہ پہ ہی ہے چاہیے کہ توکل کریں ایمان لانے والے, جیسے اپنی زندگی میں وہ اللہ کے اوپر توکل کر رہے ہیں کہ اللہ یا تو چاہے تو دکھائے, یہ اس کا اپنا فیصلہ ہے, ہماری کوئی طاقت نہیں, ہمارا بھروسہ بھی اللہ پہ ہے. اور جس نے بھی توکل کرنا ہو وہ توکل کرے تو اللہ کے اوپر کرے, کیونکہ اگر کسی بھی اور کے اوپر توکل کرو گے تو پھر کیا ہوگا, انسان مایوس ہی ہوگا. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر بھی لوگ اعتراض کرتے تھے, لو یہ کیا, یہ تو ہمارے سامنے ہی یعنی پیدا ہوئے پلے بڑے اور انہوں نے اتنی مشکلات اٹھائیں, اور یہ تو ہم اتنے بڑے سردار ہیں, اور کہاں یہ ایک بچہ جو یتیم پیدا ہوا اور جس کی زندگی میں اتنے مشکل مرحلے آئے, تو اس کو ہی اللہ نے نبی بنانا تھا, اور نبی بنانا تھا تو کسی سردار کو نہ بناتا. تو بات یہ ہے کہ یہ اللہ کا فیصلہ ہے کہ اپنے دین کے لیے کس کو چن لے. وما لنا اللہ نتوکل علی اللہ, اور کیا ہے ہم کو کہ ہم نہ توکل کریں اللہ پر, ہم کیوں نہ اللہ کے اوپر بھروسہ کریں. وقد ہدانا سبلنا, اللہ کی تحقیق اس نے ہدایت دی ہمیں ہمارے راستے کی, راستوں کی یعنی اپنی طرف آنے کے راستوں کی ہدایت اللہ نے ہمیں دی. یعنی دو باتیں انہوں نے مخالفت میں کی نا, جب لوگ مخالفت کر رہے تھے تو دو باتیں انہوں نے کہی, توکل اللہ پہ اور صبر. اور ایک دائی کے لیے بھی یہی ہے, توکل چھوڑنا نہیں ہے, اللہ کے اوپر بھروسہ نہیں چھوڑنا, جس نے آپ کو راستہ دکھایا ہدایت کا. آپ اکثر ایسے ہوتا ہے کہ انسان کی اتنی مخالفت ہوتی ہے, جو دعوت دینے والا ہوتا ہے اس کی اتنی مخالفت ہوتی ہے, خاص طور پہ پیغمبروں کی جتنی مخالفت ہوئی تھی, جب تک اللہ کے اوپر بھروسہ نہ ہو, اللہ پہ ڈپینڈنسی نہ ہو, یہ کام نہیں ہو سکتا. کہیں ان کو یعنی خطرے ہر طرح کے تھے, کہیں مال, کہیں جان, کہیں کسی طرح کا خطرہ, ایسے میں جو اللہ کو تھامے گا وہی چل سکے گا نا, کہ اللہ ہمارے ساتھ ہے, اس نے ہمیں راست دکھائی ہے. وَلَنَصْبِرَنَّ عَلَى مَا آزَيْتُمُونَا, اور البتہ ہم صبر کریں گے اس کے اوپر جو اذیت دے رہے ہو تم ہم کو. یعنی پیغمبروں کا جواب کتنا پیارا ہے, دو تین باتیں بتا دی انہوں نے, صبر کی بات ہے کتنی بڑی, کہ جو تم اذیتیں ہمیں دیتے ہو, جتنی مخالفت ہو رہی تھی, جتنے مذاق اڑ رہے تھے, جو ان کے ریجیکشن کے رویے تھے, اس کے مقابلے میں صبر, اس کے مقابلے میں توکل. وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُتَوَكِّلُونَ, اور چاہیے کہ اللہ ہی کے اوپر جو توکل کرنا کوئی چاہتا ہے نا, اگر کسی پہ اگر کوئی اعتماد کرنا چاہتا ہے, بھروسہ کرنا چاہتا ہے, تو اس کو چاہیے بس اللہ پہ اپنا بھروسہ رکھے. اللہ اکبر, بہت بڑا حوصلہ اور بہت بڑے ظرف تھے ان پیغمبروں کے, کہ ایسی ایسی باتوں کے اوپر بھی انہوں نے یہ جواب دیے, اور دو کی چار نہیں سنائی لوگوں کو, حالانکہ حق پہ تھے, اور لوگوں کو فوراً فوراً وعیدیں نہیں سنا دیں کہ اب تمہارے پاس دیکھنا کیسا عذاب آتا ہے اور کیا تمہارے ساتھ ہوتا ہے, اب دیکھتے ہیں, ایسے نہیں کیا, ہم صبر کریں گے, یہ نہیں سوچا کہ اگر ہم یہ کہہ دیں گے تو یہ تو اور ہمارے سر پہ چڑھ جائیں گے, اور یہ نہیں سوچا کہ اب اس کے بعد سے تو ہماری توبہ کہ ہم ان کو کبھی بتائیں. اتنی تنقید اور اتنی مخالفت اور اتنی الزام تراشیاں ایک ایسے شخص کے لیے جو خیر کی طرف بلانے والا ہے, اور وہ جواب میں پھر بھی لوگوں کی خیر خواہی کرے اور ان کے ساتھ اچھا ہی کرے, یہ پیغمبروں کا ہی شیوا ہو سکتا. عام انسان جو ہے نا بہت ہی جلدی ہم بے صبری بھی ہو جاتے ہیں، بہت جلدی ہم بس سارا کام ختم کرنے پہ آ جاتے ہیں۔ وقال الذین کفروا لرسلہم، اب انہوں نے فائنل ورڈکٹ دے دیا، جنہوں نے کفر کیا یعنی ان قوموں نے کیا کہا پھر اپنے رسولوں سے جب انہوں نے یہ بات کی، تو بجائے اس کے کہ کچھ میلو ڈاؤن ہو جاتے کہنے لگے لنخرجنکم من ارضنا، ہم تو تم کو ضرور اپنی زمین سے نکال دیں گے، اب تم یہاں پہ نہیں رہ سکتے، اب یہ اس طرح نہیں چلے گا جیسے تم نے اپنا یہ چلا رہے ہو، یہ ایسے نہیں چلے گا یہ کام کہ تم اپنی تبلیغ اور اس طرح کرتے رہو، ہم تمہیں یہاں سے نکال دیں گے۔ حالانکہ یہ اسی قوم میں سے ہوتے تھے، اسی قوم سے بلونگ کرتے تھے، اور آپ سوچیں کہ ایک قوم میں سے ہی کوئی شخص ہے اور اسی کو جیسے کہہ رہے ہیں کہ ہم تمہاری سٹیزن شپ ختم کر دیں گے، ہم تمہیں اب جیسے سمجھ لیں ڈپورٹ کرنا ہو کہہ سکتے ہیں، ڈپورٹ کر دیں گے آپ، ہم تمہاری نالیفائی ہو جائے گی سٹیزن شپ، کینسل ہے، اب یہ تمہارا ملک نہیں ہے۔ من اردی نہ، ایسے کہہ رہے ہیں جیسے کہ ہم اون کرتے ہیں زمین کو، حالانکہ زمین تو اللہ کی ہے، اور وہ بھی اتنے ہی حقدار تھے اس زمین کے جتنے کہ یہ تھے، ایک ہی ملک کے تھے نا دونوں، لیکن خود کو سپیریئر سمجھتے کہ ہم جس کو چاہیں یہاں سے نکال دیں۔ اور او لا تعودن فی ملتنا، اب یہ بھی ایک ایسی وارننگ ہے کہ یا تو تمہیں زمین سے نکال دیں گے، یا پھر اگر تم نے رہنا ہے نا یہاں پہ تو تم لوٹ آؤ ہماری ملت میں، یعنی ہم میں اسیمیلیٹ ہو جاؤ، جیسے ہم ہیں، جیسے باقی نارمل لوگ رہ رہے ہیں ویسے نارمل طریقے سے رہو، یہ کیا تم نے اپنا شروع کر دیا تبلیغ کرنی اور یہ کرنا، بلینڈ ان ہو ہمارے کلچر میں، ہمارے طریقوں میں، ہماری میں، تم کیا الگ الگ نظر آتے ہو، الگ الگ کام کر رہے ہو، ڈفرینٹ ہی تم ہو گئے ہو۔ لوط علیہ السلام کو بھی تو ان کی لوگوں نے کہا تھا نا کہ یہ بڑے پاک باز بنتے ہیں، بڑے پاکیزہ بنتے ہیں، نکالا ان کو یہاں سے، جو پاک باز ہیں بہت۔ اللہ اکبر۔ فاوحا الیہم ربہم، تو وحی کی ان کی طرف ان کے رب نے، کن کی طرف؟ رسولوں کی، ٹھیک ہے، ان رسولوں کی طرف ان کے رب نے، جب انہوں نے یہ باتیں کہی نا لوگوں نے انہیں کہ یا تو یہاں سے نکلو یا پھر ہمارے جیسے ہو جاؤ، بس یہ ڈفرینٹ ہو کے تم نہیں رہ سکتے، تو پھر اللہ تعالیٰ نے وحی کی اپنے رسولوں کی طرف، لَنُهْلِكَنَّ الظَّالِمِينَ، کہ البتہ ہم ضرور ہلاک کر دیں گے ظالموں کو۔ اب یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے فائنل فیصلہ آ گیا، اگر وہ آپ لوگوں آپ کو نکالنے کی نبیوں کو نکالنے کے پیچھے پڑ گئے تو اللہ تعالیٰ نے ان کی ہلاکت کا فیصلہ کر دیا۔ اور آپ نے سارے نبیوں کی کہانیوں میں یہی سنا ہے نا کہ وہ نبیوں کو پھر وہ خود ہی اللہ تعالیٰ نے فرما دیا کہ آپ یہاں سے بستی چھوڑ دیں، ہجرت کر جائیں، وہ نبی اپنے فالوورز کو لے کر وہاں سے نکل گئے اور پیچھے سے کیا ہوا، عذاب آ گیا۔ تو رسولوں کو بھی تسلی دی جا رہی ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس میں تسلی دی جا رہی ہے کہ دیکھیں جو پچھلے رسول تھے ان کے ساتھ کیا کیا لوگوں نے بدزبانیاں کی، کیا کیا ان کے ساتھ سلوک کیے اور کیسے ان کو دھمکیاں دی۔ وَلَنُسْكِنَنَّكُمْ، اور البتہ ہم ضرور آباد کر دیں گے تم کو، کہاں؟ الارض من بعدہم، زمین میں ان کے بعد، ان کا تو صفایا ہو جائے گا، وہ تو ختم ہو جائیں گے، اور اس کے بعد ہم آپ کو یعنی جو پیغمبر ہیں اور جو ان کے فالوورز ہیں ان کے ساتھ، ان کو ہم آباد کر دیں گے زمین۔ اور دیکھیں وہ لوگ تو ختم ہو جاتے تھے، اس کے بعد کون رہتا تھا؟ جو پیغمبر اور ان کے ساتھ والے ہوتے تھے، جو سچے ایمان والے ہوتے تھے۔ ذالک لمن خوف مقامی وخوف وعیدی، یہ اس کے لیے ہے، یہ باتیں ساری اس کے لیے ہیں جو کہ اللہ کے سامنے کھڑے ہونے سے ڈرتا ہے اور جو کہ اس کی وعید سے ڈرتا ہے، یعنی جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے وارننگز آتی ہیں، جو عذاب کے فیصلے کی بات آتی ہے، وہ اس سے ڈرتا ہے، اس کے لیے اس کے اندر بڑی یعنی ایک تنبیہ ہے، اس کے لیے اس کے اندر بڑا لیسن ہے۔ اور جو ایمان والے ہیں ان کے لیے بھی اس کے اندر ایک بڑی ڈھارس ہے۔ تو آپ دیکھ رہے ہیں ایک طرف وہ لوگ ہیں جن کو دعوت دی جا رہی ہے، وہ کیا جواب دے رہے ہیں؟ بے گھر کر دیں گے، بے زمین کر دیں گے، جلا وطن کر دیں گے، نکالو ان کو یہاں سے، یہ نہیں یہاں پہ رہ سکتے، ہم یہ نہیں ہم سے برداشت ہو سکتے اب یہ، یا پھر یہ تم اپنے یہ بند کرو یہ سارا اپنا کام، چلو اپنی دکان یہ بند کرو، اپنا بوریا بستر گول کرو، یا تو یہ بس کم ختم کرو یہ کام۔ مگر اللہ تعالیٰ جب فیصلہ دے دیتا ہے تو آسمان والا جس کا ہاتھ تھام لے اس کے مخالف ساری دنیا بھی ہو جائے تو اس کا بال بھی کا نہیں کر سکتی۔ اور سوچیں کتنا حلم ہے اللہ تعالیٰ کا کہ جس کی زمین پہ رہتے ہوئے وہ اس کا نام سننا نہیں چاہتے، اللہ تعالیٰ ان کو بھی مہلت دیتا ہے۔ اب اللہ تعالیٰ نے جو جواب دیا کہ تم کیا ان کو نکالو گے، اللہ تعالیٰ تمہیں ہی ہلاک کر دے گا، تم ڈیزرو نہیں کرتے کہ تم یہاں رہو۔ اور لوگ ہمیشہ ایسا ہوتا ہے کہ جب ان کو پیغمبر آ کے کوئی بات بتاتے ہیں، کوئی پیغام دیتے ہیں، تو وہ کیا کرتے ہیں، اتنے تھریٹن فیل کرتے ہیں کہ وہ کہ بھائی ہمارا جو لائف سٹائل ہے یہ ہے، اس کو بدلنے کے لیے آ گئے، ان کو تو یہاں سے ختم کرو۔ تو اللہ تعالیٰ ظالموں سے زمین کی خلافت لے کے خوف خدا رکھنے والوں کو دے دیتا ہے، یہ ان کے لیے ہے۔ اور پھر یہ یہاں پہ یہ بھی ہے کہ جو آباد کر دے گا اللہ تعالیٰ ان کو، ان کے بعد یہ ان کے لیے، یعنی یہ آباد ہونا، یہ خلافت ان لوگوں کے لیے جو اپنے رب سے ڈرتے ہیں، اس کے سامنے کھڑے ہونے سے ڈرتے ہیں۔ یہ بھی ایک بڑی نعمت ہے کہ کسی کو اللہ کا ڈر مل جائے اور اللہ کا در مل جائے، سمجھے، اللہ کا ڈر مل جائے اور اللہ کا در مل جائے۔ یہ ڈر ہو اللہ کے آگے کھڑے ہونے کا، اور در ہو تو صرف اس کا ہو، اس کے آگے جا کے ماتھا ٹیکے، اور کسی کا دروازہ نہیں کھٹکھٹائے۔ تو اس دن جس دن لوگ کھڑے ہوں گے اور جس دن لوگ انتہائی تکلیف اور اذیت میں ہوں گے، اس دن کھڑے ہونے کا ان کو ایسا ڈر رہتا ہو کہ دنیا میں وہ اس آخرت کو سوچ سوچ کے خوف زدہ رہتے ہیں۔ اور جو آپ سوچ سکتے ہیں کہ جو ایسے ڈرتے رہتے ہیں پھر ان کی زندگی کیسی ہوگی۔ ایک انسان ڈرنے والے کی زندگی، جو اللہ کے سامنے کھڑے ہونے سے ڈرتا ہے، اور ایک بے خوف انسان کی زندگی میں بہت فرق ہے۔ لیکن ڈرے گا وہی جو جانتا ہوگا، جس کے پاس علم ہوگا۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں بھی فرمایا کہ اللہ کے علم والے بندے ہی اسے ڈرتے ہیں۔ جس کے پاس علم ہی نہیں ہے، جیسے مثلا یہ آپ بجلی کا تار ہے نا، آپ کو جب پتہ ہے کہ اس کے اندر کرنٹ ہے، آپ جانتے ہیں کہ کرنٹ کیا کرے گا، تو آپ کبھی اس کو ہاتھ نہیں لگائیں گے۔ اور چھوٹا بچہ ہے، وہ بے علم ہے، وہ جا کے اس کو پکڑ لیتا ہے۔ فرق کیا تھا؟ علم کا فرق ہے۔ تو جب انسان یہ علم لے لیتا نا اللہ کی ذات کا، اللہ کی صفات کا، اللہ تعالیٰ کے سامنے کھڑے ہونے کا، اس دن کی پیشی کا، تو یہ چیز انسان کو پھر الرٹ کر دیتی ہے، یہ پھر ایسا خوف پیدا کر دیتی ہے جس خوف کو انسان یوٹیلائز کر سکتا ہے نیکیاں کرنے میں، اس کو یوز کر کے نیکیاں کر سکتا ہے، اس کو یوز کر کے نیکیوں میں دوڑ لگا سکتا ہے۔ جس کو یہ احساس ہو کہ اللہ تعالیٰ نے میرے سے پوچھنا ہے، میں نے آنکھیں دی تھیں ان کو کہاں استعمال کیا، میں نے کان دیے تھے ان سے کیا کیا سنا، میں نے تمہیں یہ حواس دیے، تمہیں تمہارا دماغ صحیح دیا، تمہیں ذہن دیا، تو کیا اس کو اس کی کیا چیز سوچنے سمجھنے اور کیا کیا نالج اس سے حاصل کیا۔ جس کو یہ سوچو کہ میں کیا جواب دوں گی، اپنی قوتوں کا، اپنی صلاحیتوں کا، اپنے مال کا، اپنی زندگی کے وقت کا، تو بتائیں وہ کیسے خرچ کرے گا پھر۔ جس کو یہ فکر ہو کہ اللہ تعالیٰ نے اگر پوچھ لیا کہ تم صرف دنیا ہی بنا کے آ گئی ہو، تمہیں یہ دن یاد نہیں تھا کہ آج میرے سامنے تم نے کھڑے ہونا ہے، پھر وہ کیسے زندگی گزارے گی۔ اور جس کو یہ پتا ہو کہ میرے پاس وقت تھوڑا ہے، اور جو ہی میں یہ بارڈر کراس کر گئی میری کتاب بند ہو جائے گی، اور مجھے نہیں پتا کہ یہ میں اس وقت اپنے آخری چیپٹر پہ ہوں یا مڈل میں ہوں، کہاں ہوں،
مجھے نہیں پتا.
پھر اس کے عمل کیسا ہوگا؟ پھر کیا وہ زندگی کو بہتر سے بہتر بنانے کی کوشش نہیں کرے گا؟ پھر کیا وہ وقت کو ضائع کرے گا؟ پھر کیا وہ فضولیات میں ادھر ادھر مشغول رہے گا؟ مسئلہ ہی تب ہے کہ جب ہم حشر کی پیشی کو بھول چکے ہیں, اس پیشی کے بارے میں سوچنا ہی نہیں چاہتے. حضرت عمر کہا کرتے تھے, کبھی حضرت کعب کے پاس جاتے تو کہتے تھے, اے کعب ہمیں خوف دلاؤ, ڈراؤ. آج آپ کہتے ہیں بھی خوف والا تو درس ہی نہ دو, لوگ آئیں گے نہیں وہاں پہ. آپ نا بالکل ایسا دیں جس میں بس اچھی اچھی باتیں ہوں, ڈرائیں بالکل نہیں, اگر لوگ دیکھیں گھبرا جاتے ہیں. پھر ڈرنا کون جاتا ہے؟ وہ حضرت عمر جا کے خود فرما رہے, ان کو ڈرنے کی ضرورت تھی؟ بتائیں ان کو ڈرنے کی ضرورت تھی؟ وہ تو عشرا مبشرہ میں سے تھے. وہ کہہ رہے ہیں کعب ہمیں ڈراؤ, ہمیں خوف دلاؤ. فرمایا کیا آپ کے پاس قرآن نہیں ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حکمت بھری باتیں نہیں ہیں؟ فرمایا ہاں ہیں, مگر اے کعب ہمیں خوف دلاؤ. یہ وہ عمر ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر میرے بعد اگر جس راستے سے عمر جاتا ہے اس راستے کو شیطان چھوڑ دیتا ہے. یہ وہ عمر ہے. حضرت یزید بن حویشب کہتے ہیں کہ میں نے حسن اور عمر بن عبدالعزیز سے زیادہ خوف کھانے والا کسی کو نہیں دیکھا. مجھے ایسے لگتا تھا کہ جیسے آگ انہی دونوں کے لیے بنائی گئی ہے. ایسے لگتا ہے آگ ان کے لیے بنی ہے. یہ اتنا روتے اور اتنا اس کو سوچ کے خوف زدہ رہتے تھے کہ ایسے لگتا تھا بس آگ ان کے لیے ہی ہے, انہوں نے ہی اس میں جانا ہے, اتنا ڈرتے ہیں یہ. اور ہم سب کے لیے تو کوئی آگ ہے نہیں, ہمیں تو ماشاء اللہ سب کوئی پرومسز ملے ہیں, ہمیں کیا ڈرنے کی ضرورت ہے. واستفتح وخاب كل جبار عنید, اور انہوں نے فیصلہ چاہا اور نامراد ہوا ہر ظالم جابر جو انعاد رکھنے والا تھا. یعنی قوم نے فیصلہ مانگا یا پھر پیغمبروں نے فتح مانگی کہ اللہ اب فیصلہ کر دے بس. جیسے مکہ والوں نے بھی تو دعا کی تھی نا, ابو جہل نے کعبہ کا کپڑا پکڑ کے دعا کی تھی کہ یا اللہ جو حق پہ ہو اس کی جیت ہو, اور اگر اللہ اگر ہم حق پہ نہیں ہیں, میں حق پہ نہیں ہوں تو میرے اوپر پتھروں کی بارش ہو جائے. تو خود ہی فیصلہ مانگ رہے ہیں. یا تو قوموں نے فیصلہ مانگا یا رسولوں نے فیصلہ مانگا, اللہ نے فیصلہ فرما دیا. اور ہر وہ آدمی جو یعنی جبار سے مطلب ہے کہ جو ظالم تھا وہ برباد ہو گیا, اور جو ضد رکھتا تھا کہ عنید وہ ہے جو حق دیکھ کے بھی ضد میں پڑا رہے اور کہے کہ میں نے نہیں مانا, اور نہیں ایمان لے کر آئے وہ نامراد ہو گئے. اور صرف ابھی تو دنیا کی یہ ہے نا بات, من ورائی جہنم, ان کے آگے جہنم ہے. یعنی یہاں تو دنیا میں تو تباہ ہوئے ہی ہوئے ابھی, لیکن یہ پورا نہیں ہوا کام, ابھی آگے بھی ہے. اور آگے کیا ہے؟ جہنم. اور وہ کیسی جہنم ہے؟ وَيُسْقَى مِن مَّاءٍ صَدِيدٍ, وہ پلائے جائیں گے اس میں, وہ پلایا جائے گا, سنگلر ہے, پانی میں, ماں ان پانی میں سے. کیسا پانی؟ شدید پیپ والا. ارے یہ تو دنیا کا جو ان کو ملا وہ تو ملا ہی ملا, وہ تو دنیا میں تو برباد ہوئے ہی ہوئے. جو بھی ظالم ہے, جو بھی حق دیکھ کے بھی دشمنی رکھتا ہے حق سے, نہیں مانتا بات کو, اتنا سٹبن ہے کہ اللہ کا فیصلہ آ بھی جائے, اللہ کی بات آ بھی جائے, اس نے اپنی ضد نہیں چھوڑنی, بس وہ اپنی ضد میں اڑا ہوا ہے, اس کو کوئی خوف نہیں اللہ کے کھڑے ہونے کا. اس کے لیے پھر اگلی زندگی میں بھی کیا ہے؟ جہنم. وہاں پہ وہ چیز پلائی جائے گی جو پیپ ہے, یا تجرعہ, گھونٹ گھونٹ پیے گا اس کو, اس لیے کہ پیپ پی نہیں جا سکتی. پیاس اتنی شدید ہوگی کہ پیاس سے سوچیں آگ ہے, اور اس کے اندر جب کوئی پڑے ہوں گے تو ان کو سب سے زیادہ جو ایک تکلیف محسوس ہو رہی ہوگی بھوک سے زیادہ پیاس کی. اب جب سخت پیاس ہے تو پینے کو کیا مل رہا ہے؟ پیپ، جو جہنمیوں کے جسموں کا نچوڑ ہوگا۔ اب جب وہ دی جائے گی تو کیسے اس کو اتاریں؟ آپ نے دیکھا جب کبھی کڑوی دوائی ہوتی ہے یا کچھ ہے تو کیسے پی جاتی ہے، ایسے ایسے نہیں پیتے، ایسے کر کے ایک گھونٹ اتارتے ہیں پھر دوسرا گھونٹ اتارتے ہیں، کیونکہ سپ سپ کر کے ایک دم نہیں دی جاتی۔ ولا یکاد یسیغہ، اور نہیں قریب کے نگل سکے اس کو، نگلی بھی نہیں جا رہی کہ جلدی سے یسیغہ، میں نے بتایا نا جو آرام سے نیچے اتر جائے، وہ نیچے نہیں اتر رہی، بار بار ابکائی آ رہی ہے، بار بار اوپر آ رہی ہے، یعنی کوئی شوق سے نہیں پئیں گے، اس لیے کہ اس کی بدبو، اس کی بدمزگی، اس کی کراہت ایسی ہوگی کہ انسان اس کو قریب لے کر جائے گا، پھر دور کرے گا، پھر پیاس کے مارے پھر کیا پیے، پھر قریب لے کے جائے گا، پھر دور کرے گا، پھر بمشکل اس کو نیچے اتارے گا، کیونکہ کوئی آلٹرنیٹ نہیں ہے۔ وہ آتی ہی، اور آئے گی اس کے پاس، الموت من کل مکان، ہر طرف سے اس کو لگے گا موت موت موت، ادھر بھی موت ادھر بھی موت، لیکن وما ہوا بمیت، لیکن وہ مرنے والا نہیں ہوگا، یعنی موت آئے گی بھی نہیں۔ اب موت ایسے لگ رہا ہے کہ جیسے ہر طرف موت ہے، موت کا مطلب کیا؟ اس کو لگے گا جیسے ابن عباس فرماتے ہیں کہ اس کے جسم کے ہر بال سے اس کو موت گھیر لے گی، اور سفیان سوری نے فرمایا ہر رگ سے اس کو موت گھیر لے گی، یعنی موت چاروں طرف ہے، اوپر نیچے دائیں بائیں آگے پیچھے، جیسے موت آ گئی، بس بس ابھی آنے لگی، ابھی مرنے لگوں، لیکن پھر آتی بھی نہیں۔ استغفر اللہ، ابراہیم التیمی نے کہا کہ ان کے جسم کے روئیں روئیں میں موت سرایت کر جائے گی، کیونکہ ان کے جسم میں ہر جگہ شدید تکلیف ہو رہی ہوگی، ہر ہر عضو میں کسی نہ کسی قسم کا درد ہوگا، ایک لمحے میں ان پہ 70 دفعہ موت آ جاتی ہو وہ تو یہ بھی آسان ہوتا، کیونکہ کہیں سانپ بھنبوڑ رہے ہیں، کہیں بچھو ڈنگ مار رہے ہیں، کہیں آگ جلا رہی ہے، پیروں میں بیڑیاں، گلے میں توک ہے، زنجیروں میں جکڑے میں، اور کھانے کے لیے زکوم اور پینے کے لیے یہ شدید، کتنے قسم کے عذابوں میں، اور اس شدید کو دیکھ کر ہی، جب اس کو دیکھے گا وہ تو دیکھ کے ہی اس کو موت نظر آئے گی کہ کیسے پیوں اس کو، اور جب وہ پانی اس کے قریب ہوگا تو اس کی تپش سے وہ جلنے لگے گا، اس کو پھر لگے گا موت آنے لگی، اور جب وہ پانی کو پیے گا تو اس سے اس کا منہ جل جائے گا اور آنتریاں کٹ جائیں گی، تو اس کو ایک کیا کئی موتیں نظر آئیں گی، ایک اور موت اس کے اندر ہے اس کے لیے، تو ہر طرف سے موت نے گھیرا ہوا ہے لیکن مار ہی نہیں رہا، ہر طرف درد ہے پڑا ہوا جسم میں لیکن مر نہیں رہا درد سے، اس لیے کہ موت کو موت آ چکی ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمر بیان فرماتے ہیں کہ جب جنت والے جنت میں چلے جائیں گے اور جہنم والے جہنم میں چلے جائیں گے تو موت کو لایا جائے گا، حتیٰ کہ اسے جنت اور جہنم کے درمیان میں رکھ دیا جائے گا، پھر اس کو ذبح کر دیا جائے گا، پھر ایک ندا کرنے والا ندا کرے گا، اے جنت والوں موت نہیں ہے، اور اے جہنم والوں اب موت نہیں ہے، پھر جنت والوں کی خوشی اور بڑھ جائے گی اور جہنم والوں کا خوف اور بڑھ جائے گا۔ جب یہ پتہ چلے گا کہ اب تو موت ہی نہیں آنی، موت بھی، کیونکہ کبھی انسان انتہائی جب تکلیف میں ہوتا ہے تو کہتا ہے اس سے تو بہتر میں ماری جاؤں، لیکن یہ کون سی جگہ ہے؟ ثم لا یموت فیہا ولا یحیا، جس میں نہ یہ نہ زندگی ہے اور نہ موت ہے۔ ہم کسی کو دنیا میں بڑی تکلیف میں دیکھتے ہیں نا تو ہم کہتے ہیں نہ تو وہ زندوں میں ہے نہ مردوں میں، لیکن یہ تو کچھ نہیں ہے، وہ جہنم کی تکلیف ایسی ہوگی کہ واقعی نہ زندگی کی ہوگی اور نہ موت، اور نہ کوئی گولی ہے وہاں پہ جس سے درد ختم ہو جائے، نہ کوئی انجیکشن ہے وہاں پہ جس سے درد ختم ہو جائے۔ دنیا میں تو کتنے پین کلرز ہوتے ہیں، نہیں اور کچھ تو سلا ہی دیتے ہیں کہ اس کو تکلیف محسوس ہی نہ ہو، کتنی زیادہ تکلیف ہے یہ، حالانکہ موت کی بھی تکلیف کوئی کم نہیں ہے، پھر بھی وہ موت مانگیں گے، حالانکہ دنیا میں انہوں نے موت کا مزہ چکھا ہوا ہے کہ موت کتنی تکلیف دہ چیز ہے، کیونکہ موت کی تکلیف سے پیغمبروں نے بھی پناہ مانگی، ربی عینی علی غمرات الموت و سکرات الموت، یہ مسنون دعاؤں میں سے، اللہ موت کی ڈبکیوں اور بے ہوشیوں پہ میری مدد فرما، پھر بھی موت جیسی سخت چیز مانگ رہے ہیں، سوچو کہ کتنی تکلیف ہوگی جس کے اوپر وہ کہہ رہے ہیں کہ موت آ جائے تاکہ ایک دفعہ یہ درد تو ختم ہو، لیکن وہ درد ختم ہونے کا نام نہیں لیتا، ایسی تکلیف اور ایسی پیاس اور ایسا ٹارچر کہ زندگی میں کبھی اس نے ایسی تکلیف نہ کبھی دیکھی نہ سنی، نہ کبھی کسی کے اوپر گزرتے ہوئے دیکھی۔ کوئی دنیا کی بیماری ایسی دردناک نہیں ہے جیسی موت کی بیماری، موت کا درد ہے، لیکن موت کے درد سے بھی زیادہ یہ تکلیف ہے کہ وہ اس پہ بھی موت مانگ رہے ہیں۔ تو سوچو، یہ تشبیہ اس لیے دی گئی کہ اس کا حال سوچو کیا ہوگا کہ جو مرنے کے قریب پہنچ گیا مگر مر نہیں پا رہا۔ دنیا میں اگر آپ کسی کو سکرات الموت میں دیکھ لیں کہ موت کا لمبا وقت کھینچ رہا ہوتا ہے، تو انسان دعائیں کرنے لگتا ہے، اللہ اس کے اوپر رحم کر دے، یہ تکلیف کے اندر ہے، اس کو اب موت آ جائے، اس کے حلق میں پھنس جاتی ہے۔ اور سوچیں، ان کے چاروں طرف سے موت نے گھیرا ہوا ہے لیکن موت نہیں آ رہی، جان نہیں نکل رہی، تو کتنی اذیت میں ہے، اور اس کے اوپر آن ٹاپ آف اے ٹارچر۔ مسند احمد میں کہ جب اس کے پاس یہ پانی لایا جائے گا جو سدید ہے، جو دوزخیوں کے گوشت اور ان کی کھالوں سے بہا ہوا پانی ہے یا پیپ ہے، جب وہ ان کے پاس لایا جائے گا تو اتنی سخت ان کو تکلیف محسوس ہوگی، منہ کے پاس پہنچتے ہی سارے منہ کی جو اسکن ہے یہ جل کے، یہ میلٹ ہو جائے گی اسکن، اس میں پیالے میں گر جائے گی، ایک گھونٹ لیتے پیٹ کی آنتیں پخانے کے راستے باہر نکل جائیں گے۔ تو سوچو کہ وہ کیسا پانی ہوگا یا وہ کیسی پیپ ہوگی، آج کوئی پیپ کو دیکھ بھی نہیں سکتے، اتنی گھن آتی ہے، اور کہاں یہ کہ کوئی اس کو پی لے۔ اب اس کے بعد انسان بتائے کیا آخرت کی یہ تکلیفیں بڑی ہیں یا دنیا کی تکلیفیں بڑی ہیں، آخرت کی مشکلات بڑی ہیں یا دنیا کی مشکلیں بڑی ہیں، آخرت کا غم اتنا بڑا ہے کہ یہ لگایا جائے یا دنیا کے غم بڑے ہیں کہ یہ لگایا جائے۔ ایک ایک غم کو ہم لے کے ویسے بیٹھ جاتے ہیں کہ بس اب ساری زندگی غم میں ہی رہنا، یہ ہیں غم جو لگانے والے ہیں، یہ ہیں فکریں جن کے پیچھے انسان پریشان ہو تو ہو، ہاں وہ صحیح ہے پھر اگر جو اس کے پیچھے پریشان ہو وہ جائز ہے، مگر یہ کیا جائز ہے کہ ایک ایک خواہش کے پیچھے اتنی حسرتیں ہیں اور اتنے دکھ ہیں، مجھے یہ نہیں ملا، مجھے وہ نہیں ملا، میں اس سے پیچھے رہ گئی، میں اس سے ہو گئی، ہمارے اتنے پلاٹ نہیں بنے جتنے انہوں نے بنا لیے، آئے ہم نے کیا پایا، ہمیں کیا ملا، کیا یہ بھی کوئی غم ہے؟ یہاں کا کوئی لاس، کوئی نقصان بھی کیا اس نقصان سے بڑا ہے یا کمپیریبل بھی ہے؟ اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَمِن وَرَائِهِ عَذَابٌ غَلِيظٌ، اور اس سے آگے تو ابھی اور عذاب سخت سخت ہیں، یہ تو ابھی یعنی کیا ہے، یہ تو شروعات ہے، یہ تو ابھی کچھ ٹف عذاب ہے ہی نہیں، اس کے بعد اور ابھی آنے ہیں جن کا یہاں پہ نہیں بتایا گیا، کیونکہ وہاں کے عذابوں کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ وہ ہر گھڑی میں بڑھتا جائے گا، کم نہیں ہوگا، اس کی شدت بڑھتی جائے گی۔ ایک سر میں درد ہو جائے تو ہم کہتے ہیں کہ کوئی مجھ سے بات نہ کرے، سر میں درد ہو رہا ہے، ایک دانت میں درد ہو جائے تو انسان تڑپ جاتا ہے، کہاں پورے جسم کے ہر عضو کے اندر درد پڑ گیا، وہ انسان کیسے نہ تڑپے گا، کبھی اس کو بھی سوچ کے انسان یہاں پہ تڑپتا ہے، روتا ہے، کبھی اس کو بھی سوچ کے انسان سجدوں میں گر کے آنسو بہاتا ہے، یہاں پہ ابلتا ہوا پانی کسی کو دے دیں تو وہ گھلک سے نہیں اتارا جا سکتا، اور کہاں پیپ ہے اور وہ بھی ایسی ابلتی بھی۔ اور یہ بھی سب سے بڑی بات کہ اس کے بعد چھٹکارا بھی نہیں ہے، آگ تیز ہی ہوتی جا رہی ہے، اور یہ بھی نہیں کہ اس کے بعد کوئی بریک مل جائے، کوئی آرام مل جائے، آرام ہی نہیں ہے یہاں پہ، تو کام بھی کر لینا جو اپنی پسند کا ہو تو اس کے بعد بھی کہتے ہیں اب مجھے بریک چاہیے، بس اب آرام چاہیے، جہنم میں تو کوئی آرام بھی نہیں ہے۔ یہ ہے وہ آگ جس سے اللہ اپنے بندوں کو ڈراتا ہے، یہ ہے وہ آگ۔ تم ڈرتے ہو یہاں کے فقر و فاقوں سے، تم ڈرتے ہو یہاں پہ جاب نہ چلی جائے، یہاں پہ یہ نہ ہو جائے، یہاں پہ فلانا نہ ہو جائے، کبھی ان چیزوں پہ سے بھی تو ڈرا کرو۔ اللہ تعالیٰ اس لیے ڈراتا ہے دنیا میں، یہ اس کی رحمت ہے، تاکہ انسان یہاں پہ اپنی اصلاح کر لے، یہاں پہ معافی مانگ لے اور امن میں آ جائے۔ یہ بات جس کو سمجھ آ جائے نا جس کو یہ سمجھ آ گئی ہے، پھر اس کی زندگی بہت ڈفرینٹ ہوگی ان سے جو ایک کان سے سنتے ہیں اور دوسرے سے نکال دیتے ہیں. یہ بات سمجھنی اور اس کو یاد رکھنا بہت ضروری ہے. سب چیزیں اس دنیا کی بہت چھوٹی ہو جاتی ہیں جس کے لیے جس کو یہ سمجھ آ جائے، بہت چھوٹی. نہ یہاں کی خوشی کوئی بہت بڑی ایسی خوشی ہوتی ہے کہ انسان آپے سے باہر ہو جائے اور دیوانہ ہو جائے اور پاگل ہو کے ناچ ناچ کے پتہ نہیں کیا سر پہ اٹھا لیتے ہیں آسمان کے. بس آج کے بعد تو دنیا کی ہر خوشی ان کو مل گئی. کبھی دیکھیں لوگوں کو شادیوں پہ ناچتے ہوئے، ایسے لگتا ہے کہ جنت ان کو مل گئی ہے، دیوانے ہو جاتے ہیں. اور نہ یہاں کے غم ایسے ہوتے ہیں کہ ہر غم پہ انسان یہ چھوٹی چھوٹی چیزوں کے غم لے کے اور اس کے بعد کہے کہ اس سے بڑا تو کوئی غم ہے ہی نہیں. کوئی بھی چیز پھر ویسی نہیں رہ جاتی، آپ کے معیار پھر بہت ڈفرینٹ ہو جاتے ہیں، آپ کے کرائیٹیریا بہت ڈفرینٹ ہو جاتے ہیں، آپ بہت ڈفرینٹ طریقوں سے تولنے لگتے ہیں چیزوں کو. اللہ تعالیٰ ہمیں یہ باتیں سمجھنے کی اور ان پر عمل کرنے کی اور اپنی آخرت کی فکر ہمیں لگا دینے کی توفیق دے، ہمیں وہ فکر لگ جائے جو فکر اصل میں لگنے والی ہے. سبحانک اللہم وبحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک. تلاوت سنیں.
بسم اللہ الرحمن الرحیم. الف لام را. كتاب أنزلناه إليك لتخرج الناس من الظلمات إلى النور بإذن ربهم إلى صراط العزيز الحميد. الله الذي له ما في السماوات وما في الأرض وويل للكافرين من عذاب شديد. الذين يستحبون الحياة الدنيا على الآخرة ويصدون عن سبيل الله ويبغونها عوجا أولئك في ضلال بعيد. وما أرسلنا من رسول إلا بلسان قومه ليبين لهم فيضل الله من يشاء ويهدي من يشاء وهو العزيز الحكيم. ولقد أرسلنا موسى بآياتنا أن أخرج قومك من الظلمات إلى النور وذكرهم بأيام الله إن في ذلك لآيات لكل صبار شكور. وإذ قال موسى لقومه اذكروا نعمة الله عليكم إذ أنجاكم من آل فرعون يسومونكم سوء العذاب ويذبحون أبناءكم ويستحيون نساءكم وفي ذلكم بلاء من ربكم عظيم. وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. وقال موسى إن تكفروا أنتم ومن في الأرض جميعا فإن الله لغني حميد. ألم يأتكم نبأ الذين من قبلكم قوم نوح وعاد وثمود والذين من بعدهم لا يعلمهم إلا الله جاءتهم رسلهم بالبينات فردوا أيديهم في أفواههم وقالوا إنا كفرنا بما أرسلتم به وإنا لفي شك مما تدعوننا إليه مريب. قالت رسلهم أفي الله شك فاطر السماوات والأرض يدعوكم ليغفر لكم من ذنوبكم ويؤخركم إلى أجل مسمى. قالوا إن أنتم إلا بشر مثلنا تريدون أن تصدونا عما كان يعبد آباؤنا فأتونا بسلطان مبين. قالت لهم رسلهم إن نحن إلا بشر مثلكم ولكن الله يمن على من يشاء من عباده وما كان لنا أن نأتيكم بسلطان إلا بإذن الله وعلى الله فليتوكل المؤمنون. وما لنا ألا نتوكل على الله وقد هدانا سبلنا ولنصبرن على ما آذيتمونا وعلى الله فليتوكل المتوكلون. وقال الذين كفروا لرسلهم لنخرجنكم من أرضنا أو لتعودن في ملتنا. فأوحى إليهم ربهم لنهلكن الظالمين ولنسكننهم الأرض من بعدهم ذلك لمن خاف مقامي وخاف وعيد. واستفتحوا وخاب كل جبار عنيد. من ورائه جهنم ويسقى من ماء صديد يتجرعه ولا يكاد يسيغه ويأتيه الموت من كل مكان وما هو بميت ومن ورائه عذاب غليظ.